منتجب سيما على الامام المنتظر والحجة الثانية يشر عجل اللهم له الفرج. اما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. آج کا ہمارا یہ لیکچر ہے تو کوئسچن اور آنسر کا، لیکن چونکہ بعض مومنین نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ شروع میں تھوڑی دیر سہی لیکن کوئی اسپیچ بھی ہو جائے، اس کے بعد کوئسچن آنسر ہوں گے، اس لیے وہی ٹاپک جو ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ کو شروع ہوا، اور پھر وہ دوسرا ٹاپک جو حضرت خدیجہ کی وفات کی مجلس سے شروع ہوا تھا، ان دونوں کو ملاتے ہوئے آج ایک مرتبہ آج کا جو لیکچر کوئسچن آنسر سے ریلیٹڈ ہے اس کو ذہن میں رکھ کے بات کی جا رہی، وہ یہ کہ غیبت امام میں، جو امام ابھی ہمارے سامنے نہیں ہیں، غیبت کے عالم میں ہیں، ہماری سب سے بڑی ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی ہے تقلید، اور الحمدللہ ابھی تک ٹولہٹن کے اندر بھی، اور یہ ہے کہ زیادہ شیعہ دنیا میں بھی تقلید کے حوالے سے کوئی زیادہ مخالف، علیکم السلام، درود بھیجو محمد و آل محمد، اجازت ہے مولانا، کوئی ابھی زیادہ اپوزیشن تو نہیں شروع ہوئی، لیکن ایسے سمٹمز نظر آ رہے ہیں، کچھ ایسی نشانیاں سامنے آنے لگی کہ آج کل علماء اور مجتہدین اور مراجع ان کی مخالفت آہستہ آہستہ شروع ہو گئی ہے. سائنز آف ظہور یا ظہور امام کی نشانیوں میں یہ تو ایک بالکل کنفرمڈ نشانی کہ آخری زمانے کے اندر علماء کو ذلیل کیا جائے گا، ان کی رسپیکٹ ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے اندر جو دوسری ڈیٹیل ہے وہ اپنی جگہ پر. لیکن جو کل کی مجلس کا ہمارا ٹاپک تھا کہ دجال ان لوگوں کو یوز کرے گا جو اپنی لمیٹڈ نالج کے ساتھ کمیونٹی میں آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم کمیونٹی کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اب جو صحیح عالم ہوگا وہ اس کے راستے میں ایک رکاوٹ ہوگا، چنانچہ وہ پہلے ان علماء کی مخالفت شروع کرے گا. امام زمانہ جب غیبت میں جا رہے تھے تو دیکھیے، امام کی ایک رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی ہے امت کی گائیڈنس اور ہدایت، تو ایسے امام غیبت میں نہیں جا سکتے ہیں جب تک کہ اس کا کوئی سسٹم بنا کے نہ جائے. جیسے ایک باپ اگر اپنے گھر سے اور اپنی فیملی سے دور جا رہا ہو 6 مہینے کے لیے، 2 سال کے لیے، تو کوئی انتظام کر کے جاتا ہے، کوئی سسٹم بنا کے جاتا ہے تاکہ اس کی ایبسنس میں اس کی فیملی کو کوئی پرابلم نہ ہونے پائے. امام کی سب سے بڑی ذمہ داری جو گائیڈنس، تو ایسا نہیں ہے کہ امام ہم کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے، ایک سسٹم بنایا ہے جو یہ تقلید اور اجتہاد کا سسٹم کہلاتا ہے. اور یہاں پر ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہم اور آپ نہ رسول بن سکتے ہیں نہ امام بن سکتے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے کنٹرول میں، یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں. جو نبی اور رسول ہے وہ اللہ کی طرف سے پہلے دن سے ہی چوزن، جو امام ہے وہ پہلے دن سے ہی، جب یہ یونیورس کی کریشن ہوئی تھی، کائنات بنائی گئی تھی، اسی وقت سے ان کا سلیکشن ہو گیا. لیکن یہ نائب امام، یہ مراجع، یہ ہم اور آپ ہی ہوتے ہیں، یہ معصوم نہیں ہوتے، یہ ایک آرڈینری مومن گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے کوئی خاص اسپیشل قسم کی کوئی ڈیوائن گائیڈنس نہیں ملتی ہے. ان کے باپ ان کے ماں ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہمارے باپ اور ماں. لیکن پھر کیا چیز ہے جو ان کو اتنے بڑے اسٹیٹس پر پہنچا دیتی ہے کہ یہ نائب امام کہلاتے ہیں, یہ مرجع کہلاتے ہیں, اور امام اپنی ڈس اپیئرنس میں یا اپنی غیبت میں پوری شیعہ قوم کو ان کے ہینڈ اوور کرتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ رول پھر وہی جو کل کی مجلس تھی عورتوں کا ہوتا, جو ہم نے ہسٹری میں دیکھا کہ جب ان بڑے بڑے علماء اور مراجع سے پوچھا گیا. اچھا, چونکہ علماء کی ہسٹری اور نائب امام کی ہسٹری یہ میرا ایک اپنا فیورٹ ٹاپک ہے مجلس میں پڑھنے کے لیے نہیں, ویسے ہی خود اپنی پرسنل اسٹڈی کے لیے بھی مجھے بہت انٹرسٹ ہے, تو میں اس کے اوپر ریسرچ کرتا رہتا ہوں اور کچھ باتیں اس میں سے مومنین تک مجلس میں بھی پہنچاتا ہوں. اس دفعہ بھی آپ نے دیکھا کہ ہر دوسری تیسری چوتھی مجلس کے بعد کسی نہ کسی ایسے عالم کا ذکر ہوا علیکم السلام. اور بعض ریزنز ایسے کہ امام کی جو ہسٹری ہے, امام کے جو واقعات, اس کے ساتھ ساتھ یہ علماء کے واقعات بھی بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. ون آف دا ریزن یہ ہے کہ چونکہ آج کل غیبت میں یہی ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں, تو شیطان یا دجال جب ہم پر اٹیک کرے گا تو کوشش یہ کرے گا کہ پہلے ان کو گائیڈنس سے ہٹا دیا جائے علیہ السلام. یعنی مومنین کرام کو ان کے بارے میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ میں یا سوئے زن میں یا بدگمانی میں مبتلا کیا جائے. تو مومنین کو بار بار یہ یاد دلانا پڑتا, اسپیشلی یہ جو آخری زمانہ ہے جب دجال بالکل ہمارے سروں پہ آ گیا, وہ ویسے ہم کو مس گائیڈ نہیں کر سکتا اگر ہم اپنے سینٹر کو پکڑے رہیں اور نائب امام یا تقلید کے فلسفے کو صحیح سمجھیں. تو وہ ہم کو پہلے جب ہم کو مس گائیڈ کرنے جائے گا تو پہلے ہمیں ان علماء سے دور کرے گا. ایک بات یہ, ایک اور ریزن یہ بھی میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس کہ جب امام کے واقعات بتائے جاتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں, پریس کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی زیرو ہو جاتے ہیں. مثلا ہم نے بتایا کہ مولا کائنات کیسی نماز پڑھتے ہیں, لوگوں نے کہا کہ ہاں مولا واقعا جو آپ نے کہا اس سے زیادہ ان کی نمازیں تھی, ہمیں بھی پتا, لیکن وہ تو امام تھے, ہم تو ویسے بن ہی نہیں سکتے ہیں, تو ہم کہاں ویسی نماز پڑھیں گے. تو کون کہہ رہا ہے ویسی نماز پڑھیے, لیکن کم سے کم اپنی جو واجب نماز ہے وہ تو پڑھیے نا. وہ 100 میں سے 100 نماز پڑھتے, مومن کہتا ہم امام علی تو بن نہیں سکتے اس لیے ہم کو 0 نماز پڑھنا. شہزادی کا حجاب بتایا جاتا ہے, مومنہ یا ہماری لیڈیز کہتی ہیں ہاں بالکل, اس سے بھی زیادہ شہزادی حجاب کرتی, لیکن وہ شہزادی تھی, وہ معصومہ تھی, وہ رسول کی بیٹی تھی, ہم گناہگار کہاں ویسا حجاب کریں. تو پھر کچھ تو کریں نا, لیکن نتیجہ ہوتا ہے 0. شہزادی کا حجاب کہ جی ان کا جنازہ یا میت بھی رات کے اندھیرے میں نکلے, تو ہم تو ایسا نہیں کر سکتے. ارے تو بھائی دن کی روشنی میں تو کم از کم اپنے سر کے بال نامحرم سے چھپا لو, لیکن نہیں, وہ 100 سے گرتے ہیں تو 0 پہ آ کے روکتے ہیں. امام معصوم نے جو اپنی سیرت ہے وہ ہم سے 100% کہا بھی نہیں کہ فالو کرو, 100% ہم سے فالو کرنے کو نہیں کہا. مجھے نہیں پتا کہ سویڈن کا ایگزامینیشن سسٹم کیا, لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں اگر 100 نمبر کا پیپر ہوتا تو 33 نمبر جو ہے وہ پاسنگ مارکس. تو امام اگر 100 میں 100 کر رہے ہیں تو ہم سے صرف 33 کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, لیکن ہم یہ کہہ کر کہ وہ تو امام ہیں جو بھی کرے کم 0 پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے میں پریکٹیکل اسپیکٹ کے اعتبار سے کبھی کبھی اصحاب امام, اصحاب رسول, علماء, مراجع, ان لوگوں کے واقعات بھی کوٹ کرتا رہتا ہوں. تو ٹھیک ہے آپ امام نہیں بن سکتے, مگر یہ جو ہیں یہ تو ہماری طرح کے آدمی تھے نا, عام امتی, عام شیعہ جو مجتہد بنا یا نائب امام بنا, ان کو تو فالو کر سکتے ہو. تو صرف اس لیے کہ وہ مومن کو ایکسکیوز نہ ملے. مومن بڑا چالاک ہو گیا آج کل, بڑا ہوشیار ہو گیا, کتنی ہی سیرت امام بیان کیجئے وہ یہ کہے کہ بچ نکلتا ہے کہ وہ امام سے ہم تو ویسے بن ہی نہیں سکتے. اس لیے بھی میں کبھی کبھار یہ حالات بیان کرتا ہوں. لیکن جو تیسرا اور بہت اہم ریزن وہ یہ کہ اس وقت شیطان کا فل ٹارگٹ ہے ہماری عورت. اسے پتا ہے کہ اگر وہ عورتوں کو مسکائٹ کر دے گا، عورتوں کو گمراہ کر دے گا، تو پھر اس کو باقی مومنین پر زیادہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں. عورت اگر بن جائے تو وہ اپنے پورے فیملی اور اپنے پورے خاندان کو بنا دیتی، اور عورت اگر اسپوائل ہو جائے تو پورے خاندان کو تباہ کر دیتی. جو میں نے وفات کی مجلس میں کہا کہ پیس آف مائنڈ، اب اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، اور اسٹوری بھی بہت مشہور ہے کہ ہم اور آپ تو ایک نارمل انسان، لیکن نبی کے گھر میں بھی اگر کوئی غلط عورت آ جاتی تو کس طرح سے وہ نبی کی تبلیغ میں بھی ایک رکاوٹ بن جائے. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو آرڈر دیا کہ طلاق دے دو، جبکہ طلاق اسلام میں کتنی بدترین چیز ہے. یعنی جب پوچھا گیا یا رسول اللہ اس دنیا میں سب سے برا گھر کون سا، تو یزید کا اور شمر کا نام تو نہ لیا کہا جس گھر میں کوئی طلاق ہو رہی. ٹھیک ہے اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن بہت ہی ایکسٹریم کیس میں، بچوں کا کھیل نہیں ہے. تو خیر حضرت ابراہیم ایسا ہی ایکسٹریم کیس دیکھ رہے تھے. بہت ہی مشہور روایت ہے مکے کی کہ وہ آئے تھے حضرت اسماعیل کے گھر میں، اسماعیل نہیں تھے، ان کی بیوی تھی، لیکن بہت ہی کمپلیننگ نیچر کرنے والی، تو میسج دیا کہ اسے طلاق دے دو. وہ پورا واقعہ بہت انٹرسٹنگ ہے، لیکن کیونکہ ایک تو بہت مشہور ہے ہر ایک نے سنا، دوسرا یہ کہ ٹائم نہیں. تو نبی تک کے گھر میں یہ پرابلم ہوتا. اب تین چار ہسٹری کے واقعات سنیے جو دو دن سے عورتوں کی بات ہو رہی تھی. مرحوم آیت اللہ ہے خوئی، تین دن پہلے کسی خاص ریفرنس میں ان کا ذکر آیا تو تھا، آغا عبد الکریم حائری کے ذکر میں، کہ یہ مرحوم آغا خوئی کہ ابھی بھی اس کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ میجورٹی ان کی تقلید میں، بالکل ہمارے زمانے کے مرجے، جن کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ خالی مرجے نہیں ہیں بلکہ اپنے شاگردوں میں اتنے مرجے بنا لی کہ شیعہ ہسٹری میں ایسے بہت کم علماء گزرے. وہ مرحوم آغا خوئی مثلا، اب اگر ایک سوال جو میں نے آپ سے کیا اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کروں کہ بھائی امام کیسے امام بنے، یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نہ ہم امام بن سکتے. کوئی نبی یا رسول کیسے نبی اور رسول بنا، وہ بائی برتھ اللہ کی طرف سے چوزن. لیکن علامہ ہلی کیسے علامہ ہلی بنے، شیخ طوسی کیسے شیخ طوسی بنے، امام خمینی کیسے امام خمینی بنے، آغا خوئی کیسے آغا خوئی بنے، وہ تو وہ نور کا جز نہیں ہے جو اللہ نے سب سے پہلے کریٹ کیا تھا. وہ تو ہماری اور آپ کی طرح کے مومن گھرانوں میں پیدا ہوئے. تو جب کبھی اس سوال کو ہم نے ہسٹری میں ٹریس آؤٹ کیا، مراجع سے پوچھا، تو نارملی اس کے دو جواب ہم کو ملے. میں نے کئی مراجع کے حالات بھی پڑھے اور بعض سے پرسنلی خط لکھ کے بھی پوچھا تھا. تو ایک جو کامن چیز مجھے نظر آئی وہ یہ کہ 100% نہ صحیح تو 90% مراجے کے حالات میں کہ وہ زیارت عاشورہ کو ریگولرلی تلاوت کیا کرتے. ہم تو خالی ایک دن عاشور کے دن زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، اور ٹول ہٹن میں تو ذرا اور بھی لوگ، جتنا چھوٹا شہر ہے اتنے چھوٹے اعمال کیا کرتے ہیں. رمضان کی دعائیں بھی شارٹ ہو جاتی ہیں، اور دعائیں مجیل بھی چھوڑ دی جاتی ہے، اور عید کے دن دعائیں ندبہ بھی نہیں پڑھی جاتی ہے. پوری بہت سرپرائزنگ ہے اس وقت شیعہ دنیا میں، آسٹریلیا نہیں، آسٹریلیا سے بھی اس میں ہے، نیوزی لینڈ، آکلینڈ سے لے بالکل ویسٹ میں جائے گی لاس اینجلس تک، شاید ہی کوئی ایسی شیعہ مسجد ہو کہ جہاں عید کے دن دعائیں ندبہ نہ پڑھی جاتی ہو بیفور نماز، پتہ چلا یہاں نہیں پڑھی جاتی. تو خیر کوئی واجب تو ہے نہیں، ٹائم بھی لوگوں کے پاس عید کے دن کم ہوتا، لیکن وہ دوسرے شہروں میں بھی تو کم ہوتا ہے نا. اچھا ہوگا کوئی ریزن، مجھے کیا ضرورت ہے زیادہ تحقیق کرنے کی، کتنی رقم کا ثواب مل جائے گا مجھے اس مسئلے کی ریسرچ کرنے سے. لیکن خلاصہ یہ کہ زیارت عاشورہ جو نارملی صرف عاشورے کے دن پڑھی جاتی ہے، لیکن مراجع کے حالات میں میں نے دیکھا تو زیادہ تر مراجع اپنے اس اسپریچول اسٹیٹس کا ایک ریزن یہ بتایا کہ وہ ریگولر نماز زیارت عاشورہ پڑھتے پورا سال، 365 days تو 365 days. اچھا کل ایک واقعہ آیا تھا بلعم باعور کا، اس میں ایک بات آئی تھی، وہ واقعے کو چھوڑیے، وہ تو بعد میں اس کی ڈیٹیل آئے گی کہ وہ مستجاب الدعوات تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی ایک اسٹیٹس، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ مرجعیت سے اور علماء سے ہٹ کر کہ آدمی میں اتنی اسپریچول پاور پیدا ہو جائے کہ وہ جس کے لیے دعا کرے وہ دعا فوراً ایکسپٹیڈ. جیسے جیسے ہی دعا کی اللہ نے لکھ کے دے دیا کہ گرانٹیڈ، اس نے جو مانگا اس کو دے دو. مگر ان علماء کے حالات بھی جب میں نے پڑھے، یا ان مقدس لوگوں کے حالات کہ جن کی دعا اور تعویذ میں بہت اثر ہوتا، تو اس میں بھی میجورٹی نے یہی بتایا کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتے ڈیلی. اور جناب نرجس خاتون کے حوالے سے بھی تھوڑا ذکر آیا تھا، تو یہ تو ایک چیز ہوئی. یہ دعا جو ہے نا بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہماری اصل انرجی یا ہماری اصل پاور یہ دعا. حزب اللہ نے اس پورے جہاد کے درمیان عام مومنین کرام سے اور کوئی ڈونیشن نہیں مانگا، دعا مانگی تھی کہ ہمارے لیے دعائیں جو شن صغیر روزانہ پڑھا کر، جو دعائیں کمیل کے آخر میں دی. مومن کا ہتھیار جو ہے یہ دعا، یہ تو ایک چیز ہے. لیکن یہ جو مرجع اور مراجع اور علماء کے حالات میں یہ چیز آتی ہے، دعا اور نیک اعمال واجبات سے ہٹ کر، واجبات جو ہے نا یہ تو گویا 33% پاسنگ مارکس ہے. اب اس کے بعد گریڈ اچھے ہوتے جاتے ہیں اسٹوڈینٹس کے، تو کس وجہ سے؟ وہ مستحبات کی وجہ سے. اس کے اندر چند اسپیشل مستحبات ہیں، جن میں ایک نماز شب ہے جس کا آج تھوڑا سا بیان سوال جواب میں ہوگا. ایک یہ زیارت عاشورہ کا میں نے ذکر کیا، لیکن یہ تو اس وقت ہے نا کہ جب آدمی تھوڑا بڑا ہو جائے. لیکن مرجع علماء اور نائب امام کے حالات بالکل بگننگ سے پتا چلتا کہ دوسرا جو ریزن ہے ان کے اتنے ہائی اسٹیٹس پر پہنچنے کا، وہ ان کی ماں کا رول ہے، ان کی اپ برنگنگ میں یا ان کی تربیت. بڑے بڑے علماء اور مراجع کے حالات میں دیکھا، یا ماں یا بیوی، کہیں نہ کہیں. اب جیسے مرحوم آغا خوئی کا یہ واقعہ، پہلے تو بہت پڑھا جاتا تھا جب تک وہ خود بھی زندہ تھے اور صدام کا بھی ظلم والا دور تھا، لیکن ان شارٹ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جس وقت عراق ایران جنگ میں صدام کے لیے وہ جنگ جو تھی وہ وار اینٹی کلائمیکس ہو گئی، تو یہی سمجھ رہا تھا کہ انقلاب کے بعد چونکہ ایران کی فوج ختم ہو گئی تو بڑا ویک ہو گیا، ایران اٹیک کرو اور قبضہ کر لو. پھر الٹا ہونے لگا تو وہ ادھر ادھر ہر جگہ ریکویسٹ کرتا پھر رہا تھا کہ جی کسی طریقے سے نیگوسیشن ہو جائے اور پیس ٹاک ہو جائے اور سیز فائر ہو جائے. یو این او بھی بیچ میں پڑا، اور اسلامک کانفرنس بھی بیچ میں آ گئی، اور سعودی عرب بھی بیچ میں آ گئے، اور پاکستان بھی بیچ میں آ گیا، کہاں کہاں نہیں گیا. تو اس میں خصوصیت کے ساتھ صدام نے یہ دیکھا کہ اس وقت بھی شیعہ دنیا کا سب سے بڑا عالم اور مرجع مرحوم آغا خوئی اس کے اپنے ملک میں ہے، عراق میں. ایک عجیب شخصیت ہے آغا خوئی، دوست تو مانتا ہی تھا، دشمن کو بھی بہرحال ان کی رسپیکٹ کرنا پڑتی تھی. مجھے اب تک یاد ہے نیو یارک ٹائمز نے جو آغا خوئی کے انتقال پر آرٹیکل لکھا، اس میں جملہ تھا کہ اس وقت شیعہ سنی میں جو ٹینشن ہے عراق اور ایران میں، جو دشمنی، اس میں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب آغا خوئی کا انتقال ہوا تو ایران میں بھی، وہ تو ہی خیر اپنا ملک، وہاں بھی 40 دن کا سوگ منایا گیا، اور صدام کو بھی زبان سے تو اعلان کرنا پڑا کہ 3 دن کا آفیشیل سوگ عراق میں منایا جا رہا. تو صدام نے سوچا کہ یہ میرے ملک میں، میں ان پہ پریشر ڈالتا ہوں، اتنے ضعیف آدمی اور اتنا میں نے ظلم کیا، دنیا میرے ظلم کو دیکھ رہی، تو ان کو تھریٹ کروں گا. چنانچہ نجف کے گورنر کو بھیجا گیا آغا خوئی کے پاس کہ ان کو جا کے، اب ایک ڈپلومیٹک وے ہوتا ہے کسی کو تھریٹ کرنے کو، کسی کو کھلم کھلا کیا جاتا ہے، کسی کو ایک ڈپلومیٹک وے میں. وہ گئے وہاں پہ، اور جانے کے بعد یہ ڈیلیگیشن گیا تھا، اور آغا خوئی سے جب ملاقات کی تو وہی ڈپلومیسی کے تحت کہ آپ کی شخصیت اس وقت پورے عالم اسلام میں سب سے سینئر اور سب سے زیادہ آپ کی رسپیکٹ ہوتی ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور جنگ ہو رہی، تو آپ اس کے اندر انٹرفیئر کریں اور اسے ختم کرائیں. تو آغا خوئی نے بہت ہی نرمی کے ساتھ، جو ان کا ایک اسٹائل ہے پولائٹ اور سافٹ اسپوکن، یہی کہا کہ جب جنگ شروع کی تھی اس وقت تو کوئی پوچھنے نہیں آیا تھا. اب آ رہے ہو یہ کہنے کے لیے کہ آپ بیچ میں انٹرفیئر کریں. تو ذرا سا ان کا اسٹائل جو گورنر نجف کا اور صدام کی فوج کا جو چیف آف اسٹاف تھا, ذرا سا اسٹائل کیا جو تھریٹ کرنے کا انداز, ڈائریکٹ ابھی نہیں لیکن ذرا انداز سخت ہوا. جو آگاہ خوئی کے اس وقت وہاں ساتھی بیٹھے, یہ بعد میں کراچی آئے تھے, میں نے ان سے ڈائریکٹ یہ بات سنی, بیچ میں کوئی اور وسیلہ واسطہ نہیں. وہ اس وقت وہاں بیٹھے تھے اور کراچی میں جب آئے تھے اور میری ان سے ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے یہ بتایا. اس وقت آگاہ خوئی کی ایج تھی 85, کہہ رہے 50 سال سے ہم آگاہ خوئی کے ساتھ ہیں. اتنے غصے میں کبھی ہم نے آگاہ خوئی کو نہیں دیکھا. چہرہ اتنا سرخ ہو گیا کہ ہمیں لگا کہ کہیں اسکن میں سے خون نہ نکلنے لگے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کیا تم لوگ مجھے تھریٹ کرنے اور موت کی دھمکی دینے آئے؟ یاد رکھو کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا, 85 ایئرس کی ایج میں کہہ رہے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا, یعنی کم سے کم 75 ایئرس پرانی بات, تب سے میں پروردگار سے 3 دعائیں مانگ رہا تھا. الحمدللہ خدا نے میری 2 دعائیں قبول کر دی ہیں, اب میں تیسری کا انتظار کر رہا ہوں. تو میں سملر نہیں قرار دے رہا ہوں, لیکن اس ماہ مبارک رمضان کی ان ڈیٹس میں امام علی بھی اپنی شہادت والے سال سورہ احزاب کی اس آیت کی تلاوت کرتے تھے, جس کا ترجمہ یہی کہ اللہ سے کچھ لوگوں نے وعدہ کیا, وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. تو کچھ لوگ تو اپنے وعدے کے مطابق دنیا سے چلے گئے, کچھ انتظار کر رہے ہیں. جو اپنے لیے کہہ رہے تھے کہ اب میں انتظار کر رہا ہوں اپنی شہادت کا, مولا علی سورہ احزاب کی اس آیت کی تلاوت کرتے تھے. بہت امپورٹنٹ میسج ہے لیکن ٹائم بچانے کے لیے میں شارٹ کر رہا ہوں. کہا 3 دعائیں میں مانگ رہا تھا, الحمدللہ اللہ نے 2 دعائیں پوری کر دی, تیسری دعا کا میں ویٹ کر رہا ہوں 75 سال سے. اور جیسا کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ آغا خوئی کی شہادت وہ بہت ہی زیادہ اس انداز سے ہوئی, مسٹیریس وے میں, کہ اب تک لوگ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کو بھی شہید کیا گیا. جیسا علماء نے لکھا ہے نا کہ شہادت کی 2 قسمیں, ایک امام حسن کو ملی, ایک امام حسین. ایک کھلی شہادت ہوتی ہے اور ایک چھپی ہوئی شہادت ہوتی ہے. تو خیر آغا خوئی فرما رہے تھے کہ پہلی دعا میری اللہ سے یہ تھی, کیا ہے خدا میں نے یہ ریلیجیس ایجوکیشن شروع کی تو اس کے اندر میں کم سے کم مجتہد کی ڈگری کو تو حاصل کروں, یعنی اجتہاد کے مقام تک تو پہنچوں, نائب امام بن جو صحیح معنوں میں قوم کو سروسوں میں دے سکوں. دیکھیے حوزہ علمیہ کے اندر اگر 10,000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں تو لاسٹ کلاس میں ہارڈلی 100 آدمی پہنچ پاتے ہیں. سویڈن کے اسکولوں کے اندر کالجز میں کتنے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوں گے, پھر میڈیکل میں کتنے پہنچتے ہوں گے. تو دنیا میں ہر جگہ, جیسے ہمارے یہاں سب سے زیادہ ٹف کورس اشتہاد کا, تو 10,000 میں سے 100 بھی بن جائے تو بہت بڑی بات, لیکن دعا یہ تھی کہ میں ون آف دیم. آپ حجت الاسلام مولانا مقبول احمد صاحب سے پوچھئے گا جو اسی حوزے کے آدمی, 50-50 سال وہاں لوگ اسٹوڈنٹ ہیں لیکن نہیں بن پاتے مشتہد, کیونکہ مشتہد کا مطلب ہے کہ یہ امام کا نائب بننے جا رہا, تو خالی پڑھنے سے نہیں ملتا ہے جب تک کہ خود امام زمانہ کی اٹینشن بھی نہ ہو. العلم نور یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء, یہ پیغمبر کی حدیث کہ اجتہاد کا علم ایک ایسا نور ہے کہ اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا, یہ خالی پڑھنے سے بھی نہیں ہوتا. اب میری دعا تھی کہ جو میرا ایک ٹارگیٹ ہے یہ مجھے ملے. جیسے میڈیکل ہے اس میں تو آدمی نے بہت محنت کر لی, ٹارگیٹ اچیو کر لیا. اجتہاد ایسا نہیں ہے, جتنی بھی محنت کرو اس کے ساتھ ساتھ امام زمانہ کی طرف سے بھی اپروول ہو تو جا کے آدمی مجتہد بنتا ہے. تو خیر دعا قبول ہوئی, اور ایسی قبول ہوئی کہ پوری شیعہ ہسٹری میں 1200 سال آغا خوئی ٹاپ آف دا لسٹ مجتہدین میں شامل ہوئے. دوسری دعا میری یہ جو پہلی دعا ہی سے ریلیٹڈ, دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے ایک ایسی بیوی دے, لائف پارٹنر, جو اس کام میں میری معاون بنے, جو میرے ساتھ کوآپریٹ کرے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے یونیورسٹی کے ایجوکیشن میں بھی اور حوزہ علمیہ کی ایجوکیشن میں بھی بڑے بریلینٹ اسٹوڈنٹ، بہت محنت کرنے والے، لیکن اگر شادی کے مسئلے میں وہ غلط فیصلہ کر بیٹھے، بیڈ ججمنٹ، غلط جگہ شادی ہوئے، فوائل ہو کے رہ جاتا ہے آدمی، جسے بہت ترقی کر کے بہت بڑی منزل تک جانا، دنیا میں بھی فلوپ ہوتے دیکھا ہے اور دین میں بھی اس کو فلوپ ہوتے دیکھا. خیر اب تو کچھ ایسا سیٹ اپ ہے کہ جو دنیا کی ایجوکیشن سیکولر ایجوکیشن لے رہا ہو، جب تک وہ ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کرتا وہ شادی نہیں کرتا، لیکن بہرحال ایجوکیشن کے بعد کیریئر بلڈنگ میں بھی فیل ہو جاتے ہیں اگر بیوی غلط مل جائے. ایک لمحے کے لیے گھر میں پیس آف مائنڈ نہ ہو تو آدمی کیا پڑھے گا، کیا کیریئر بنائے گا. تو دعا تھی، پہلی دعا تھی کہ اللہ مجھے مستحد بنائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لائف پارٹنر جو ہر وقت گھر کے اندر، باہر کے لوگ اگر برے ہیں تو کوئی بات نہیں، آدمی گھر میں تو آ کے ایک شیلٹر محسوس کرے، لیکن اگر بیوی بری، الحمدللہ یہ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ویسا ہی لائف پارٹنر، ویسی ہی بیوی عطا کی جس کی ہیلپ کی مدد سے آج میں اس منزل پہ پہنچا. اب تیسری دعا یہ تھی، 75 ایئرز پرانی دعا، کہ خدا مجھے شہادت کی موت دے، اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ اب یہ دعا کب پوری ہوتی. جو مولا کائنات انتظار کر رہے تھے، اور جب ابن ملجم کی ضربت لگی اسی لیے کہا خستو برب الکعبہ، وہ امام تھے، یہ ان کو فالو کرنے والے تھے. لیکن آج کا ٹاپک یہ شہادت نہیں ہے، آج کا ٹاپک یہ ہے کہ اتنا عظیم مرجے، یہ کلاسیکل ایگزامپل بنا شیعہ ہسٹری میں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں ایک انتہائی اہم رول میری وائف کا، اتنا پیس آف مائنڈ دیا، ایسی ہیلپ کی، ایسا کوآپریشن کیا، جس کی وجہ سے میں فل اسٹڈی کر سکا اور اس منزل پہ پہنچا ہوں. آغا خوئی ہی کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، لیکن ان کی اپنی ایک بہت عظیم شخصیت ہے، اسپیشلی شہادت کے حوالے سے، شہید باقر صدر. دیکھیے آج صدام کی کیا حالت ہے، لیکن جب باقر صدر کو وہ شہید کرا رہا تھا اس وقت کتنا پراؤڈی اور گھمنڈی تھا. یہ خود اتنی بڑی ایک شخصیت اور پرسنالٹی ہے کہ ایک گھنٹے کی مجلس بھی ان کے لیے کم. بھائی اور بہن دونوں اسلام کے خاطر اپنی جان قربان کی، صدام جیسے ظالم کے ہاتھوں ان کو شہادت ملی. کیونکہ اس وقت آج کی مجلس میں سینئر سے زیادہ ہیں، سینئر مینز کے 50 کے اوپر تو ہوں گے ہی نا، تو ان لوگوں کو باقر صدر یاد ہوں گے. ہاں جو ہمارے ینگسٹر ہیں انہوں نے شاید خالی نام سنا ہو، لیکن اتنا ان کو انٹروڈکشن ہوگا نہیں. نارمل تقریر ہوتی تو یقیناً میں انٹروڈکشن بھی کراتا، جو میری ایک ہیبٹ بھی ہے، لیکن آج تو کوئی کوشچن آنسر کا سیشن ہے، یہ تو خالی ایک تمہید سی تھی جو اتنی لمبی ہو گئی. اور ابھی اور بہت اہم واقعہ باقی، شہید باقر صدر اتنی عظیم شخصیت ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا خون ناحق گویا وہ عراق کے مومنین کرام اس کا فروٹ کھا رہے ہیں، اب اس کا فائدہ سامنے آ رہا. یہ اتنی اسٹرانگ شیعت اس وقت عراق میں، آغائے باقر صدر کریڈٹ کیا جاتا کہ ہمارے یہاں نارملی اجتہاد کی تعلیم جو ہے 30 سے 35-40 سال لگتے ہیں ایجوکیشن خالی، اور یہ 22 ایئرز کے تھے جب مجتہد بن چکے تھے. مرحوم آغا خوئی نے ان کو اجتہاد کی سب سے پہلی ڈگری یا سند دی، بہت عظیم شخصیت. اگر اتنا زندہ رہتے جتنا نارملی مجتہدین زندہ رہتے ہیں، کیا ایج تھی جب ان کو شہید کیا گیا؟ 45. تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچتے، کتنا جینیس مرجی ہمارے سامنے آتا. لیکن ان کے بارے میں بھی یہ کہ جب انہوں نے صدام کو مسلسل اس وقت سے چیلنج کرنا شروع کیا، جب صدام کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، اسے اتنا ظالم تھا کہ اپنے فیملی ممبرز کو اس نے اس طریقے سے مروایا. اچھا یہاں پہ ایک بات اور کہہ دوں کہ کبھی اگر ہسٹری پتا نہ ہونا تو ہم غلط آدمی کے ساتھ سمپیتھی کرتے ہیں. جیسے صدام نے مثلا اپنے فادر ان لا کو کس طرح سے مروایا، پھر بعد میں اس کا سوگ بھی منایا، اور عراق میں 3 دن کے لیے، وہ اتفاق سے میں اس وقت کربلا زیارت کے لیے گیا ہوا، 3 دن کا سوگ بھی منایا گیا اور رونا دھونا بھی ہوا. اور تو اور جو سب سے زیادہ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں لوگوں نے افسوس کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب اس نے اپنے داماد کو اور داماد کے بھائی کو مروا دی، اب یہاں ٹولہٹن میں یا یورپ میں تو کوئی داماد واماد بھائی بھائی کی ویلیو نہیں ہوتی ہوگی، لیکن انڈیا میں اور پاکستان میں ابھی بھی داماد کی ایک حیثیت ہوتی ہے، جس کا بہت سے داماد مس یوز بھی کیا کرتے ہیں، سسرال والوں کو تھریٹ کرتے ہیں اور پریشر ڈالتے ہیں. لیکن بہرحال یہ الگ الگ ٹاپک ہے، ایک مجلس میں سب کو میں ڈال دوں گا، کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. صدام نے اپنے داماد کمال حسین کو اور اس کے بھائی کو مروا دیا. یہ لوگ صدام کے ریجیم سے بھاگ کے جارڈن گئے. صدام نے اپنی وائف کو استعمال کیا، وہ بیچاری شوہر کے کہنے میں آ گئے، اس نے اپنے داماد کو یہ شیورٹی دلائی واپس آ جاؤ کچھ نہیں کہا جائے گا، اور وہ لوگ آئے تو دونوں کو قتل کرا دیا گیا. اب کمال حسین کی موت کی خبر جب پاکستان کے نیوز پیپر میں ہیڈ لائن کے ساتھ آئی تھی، ہماری عورتیں بیٹھ کے بڑے افسوس کر رہی ہیں. دیکھو کتنا ظالم آدمی، اپنی بیٹی کا سہاگ گزار دی، وہ بیچارہ داماد کیسے اپنے خسر کے ہاتھوں مارا گئے. جب نہیں معلوم ہوتی نا باتیں ڈیٹیل تو یہی ہوتا. اب تک مجھے یاد ہے کہ جب شہنشاہ ایران کے ہاں، یہ 59-58 کی بات، شہنشاہ ایران کا بیٹا پیدا نہیں ہو رہا تھا، ہمارے پاکستان میں عورتیں منتیں مان رہی ہیں. اتنی پریشان تھی کہ جیسے ان کے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہو رہا، بلکہ ان کے یہاں بھی نہ ہو تو اتنا پریشان عورتیں نہیں ہوتی. بھائی ایک ہی تو شیعہ حکمران ہے اور یہ اپنا مومن ہے اور یہ ہے اور وہ، معلوم ہی نہیں تھا کہ جتنا کسی بدترین سنی یا دشمن اہل بیت نے شیعہ کو نقصان پہنچایا ہوگا، اس سے زیادہ یہ شاہ ایران نقصان پہنچا رہا تھا. لیکن چونکہ اس زمانے میں 50s میں نہ یہ چیزیں ہم کو معلوم ہوتی تھی، نہ انفارمیشن تھی، نہ کمیونیکیشن تھا، تو ہماری عورتیں سمجھتی تھی پوری دنیا کے 200 کنٹری میں ایک ہی تو شیعہ بادشاہ ہے، اس کے لیے دعا کرنا. وہی صدام والی بات تھی. جبکہ قرآن کریم کی ایک آیت کہ اللہ ظالموں میں ایک کے ذریعے سے دوسرے ظالم کا خاتمہ کرتا ہے، دونوں ہی ظالم ہوتے ہیں. یہ کمال حسین وہ بے حیا آدمی تھا کہ 91 میں جس وقت یہ گلف وار کے بعد عراق میں مومنین نے پہلا ریولیشن کیا، تو اس وقت امریکہ کی پالیسی آپ کو پتا تھی کہ شیعوں سے کہا تھا گھر سے نکل کے آ جاؤ، ہم تمہیں سپورٹ کریں. اور جب وہ گھر سے نکل کے آئے تو پورا سپورٹ صدام کو کیا، سب کو ختم کر دو. شیعہ موومنٹ اس وقت انڈر گراؤنڈ چل رہا تھا، اس کو کسی طرح سے پکڑنا تھا، اس کے لیے ایک بہانہ بنایا گیا. تو خیر اس وقت یہ کمال حسین صدام کا ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف تھا، وہ ڈویژن کا کمانڈر تھا جسے صدام نے کربلا پہ اٹیک کرنے کے لیے بھیجا، جو 91 میں کربلا میں امام حسین کے روضے اور حضرت عباس کے روضے پہ اٹیک ہوا. اور یہ کمال حسین وہ آدمی تھا جو سب سے آگے والے ٹینک پہ جا کے بیٹھا تھا. جب یہ ٹینک امام حسین کے روضے کے بالکل سامنے پہنچا تھا، وہ جو مین گیٹ ہے باب القبلہ وہاں پہنچا تھا، تو ٹینک سے جو گولہ باری شروع ہوئی تو پہلا گولہ اس نے پھینکا تھا، اور اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا ٹینک پہ کھڑے ہوگا. مجھے ایک اسٹائل ہوتا ہے نا کہ انگلیوں سے وکٹری کا نشان بناتے، بالکل امام حسین کا روزہ سامنے کہا تھا کہ تو بھی حسین ہے اور میں بھی حسین، آج دیکھنا ہے کہ کون حسین جیتتا. اور یہ کہہ کر پھر اس نے امام مظلوم کے روزے پہ گولہ باری کی. سامرہ کا واقعہ تو ابھی ہوا اسی سال جو میں نے وفات رسول خدا میں ڈیٹیل پڑھی تھی اس کی، مگر 91 کی گلف وار کے بعد کربلا پہ اٹیک کیا کمال حسین نے کیا، اور اتنا یہ دشمن اہل بیت باقاعدہ کہتا ہے کہ تو بھی حسین ہے، مجھے بھی لوگ حسین کہتے ہیں، آج دیکھنا ہے کون حسین جیتتا. وہی کمال حسین اپنے اسی فادر ان لا کے ہاتھوں مارا گیا جس کے آرڈر پہ وہ کربلا گیا تھا. کون سا وہ اچھا تھا، وہ بھی اتنا ہی برا تھا. لیکن جب ہسٹری نہیں پتا ہوتی ہے نا تو لوگ بڑی سمپیتی کرتے ہیں. اور تو نے غم سے کھانا نہیں کھایا کہ بیچارے نے کتنا وہ مظلوم داماد ہے اپنے ظالم خسر کے ہاتھوں مارا گیا. خیر یہ تو بات بہت لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ خسر داماد کی سٹوری سننے کو تھوڑی آئے. تو خلاصہ یہ کہ اتنا ظالم صدام شہید باقر صدر کو کتنا ان پہ ٹارچر کیا گیا، کتنا ان کی بہن پہ ٹارچر کیا گیا. یعنی وہ چیزیں تو ممبر سے بتانے کی ہمت نہیں، کیونکہ فائدہ تو کچھ نہیں ہے، لیکن ان دونوں شہیدوں کی انسلٹ ہی ہوگی. تو اب اس سے پہلے آغائے باقر صدر ایران میں شیعت کو، عراق میں شیعت کو ریولیشن کے لیے لے جا رہے تھے، جیسے ہمیں امام خمینی کا انقلاب نظر آیا، جیسے ہمیں لبنان میں سید حسن نصر اللہ کا انقلاب نظر آیا، وہ عراق میں شہید باقر صدر وہ مومنٹ تیار کر رہے تھے جو آج ریزلٹ آیا ہمارے سامنے. تو اس وقت کسی نے ان سے جا کے کہا کہ آپ کی ایج ابھی بہت کم ہے، ہارڈلی وہ 30s کے تھے جب انہوں نے شروع کیا تھا یہ موومنٹ، اور آپ کو پتا ہے کہ اتنا ظالم آدمی کہ مثلا اپنے داماد کو نہ چھوڑے، اپنے فادر ان لا کو نہ چھوڑے. تو پتا نہیں آپ پر اور آپ کی فیملی پہ کتنا ظلم وہ کرے گا اگر آپ اس کے خلاف یہ موومنٹ چلاتے رہے. شہید باقر صدر نے ایک عجیب جواب دیا تھا، کیونکہ شہید باقر صدر کے 2-3 ایسے شاگرد ڈائریکٹ جو ان کے شاگرد تھے وہ کراچی میں بھی ہیں، دبئی میں بھی مجھے ملے اور ایران میں بھی، تینوں سے میں نے یہ واقعہ سنا. انہوں نے کہا بات سنو، میں 8 یا 9 سال کا تھا جب میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں یتیم ہو گیا، ہارڈلی 8 سال کے تھے، فیملی کازمین میں رہتی تھی، کازمین میں رہتا تھا، باپ کا انتقال ہو گیا تو کازمین میں بھی ایک چھوٹا سا حوضہ ہے، میں روزانہ یہ دیکھتا تھا کہ کس طرح سے علماء زیر تعلیم حاصل کرنے حوضے میں جاتے ہیں اور آتے ہیں. مجھے بھی بڑا شوق ہو کہ مجھے عالم بننا. اچھا صدر فیملی تو ایران کی ایک بہت ہی پرانی، عراق کی بلکہ تو پیور عرب فیملی، عراق کی بہت ہی پرانی فیملی ہے اور اس میں بہت علماء گزرے، جس میں لبنان کو چینج کرنے والے امام موسیٰ صدر جو اس طرح کڈنیپ ہوئے کہ اب تک ان کا پتا نہیں، لیکن چونکہ باپ کا انتقال ہو گیا تھا کوئی سرپرست ظاہری طور پہ نہیں تھا تو کہا کہ میں نے ڈیسائیڈ خود سے ڈیسائیڈ کیا مجھے عالم بننا. میں نے اپنی ماں سے جا کے بات کی، ان کی ماں ایک سیدانی اور عالم کی بیوی، عالم کی بہو، لیکن بالکل جوانی میں بیوہ ہو گئی، ایک یہی بیٹا اور ایک وہ بیٹی. اب دیکھیں کتنی سمجھدار ماں تھی، کہنے لگی کہ بیٹا نہ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں نہ میں تمہیں منع کرتی ہوں، صرف یہ کہتی کہ کیسا عالم تمہیں بننا ہے، اگر ویسا عالم بننا چاہتے ہو جیسا امام چاہتے ہیں جیسے اللہ چاہتا تو ابھی سے مینٹلی پریپیئرڈ ہو جاؤ کہ ٹارچر بھی ہوگا، زحمتیں بھی ہوں گی، مشکلات بھی ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی، کیا تم اس کو فیس کر سکتے ہو؟ اچھا آپ دیکھیے یہ ارلی 70s کا، یہ ارلی 60s کا زمانہ وہ تھا کہ دنیا چینج ہو رہی تھی، پیسے کی طرف لوگوں کا شوق بڑھ رہا تھا، وہ انڈیا پاکستان میں پہلے ٹوٹے ٹوٹے گھر میں 14-14 آدمی رہ جاتے تھے، اب بڑے بڑے لوگوں کے مکان ہیں، بوڑھی ماں بوڑھے باپ کی اس میں جگہ نہیں نکلتی، جس میں کچھ حصہ ماں اور باپ کی زبان کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے. خلاصہ یہ کہ 60s سے دنیا جو تھی زیادہ میٹلسٹک ہونے لگی، مادیت کی طرف جانے لگی. کہا دیکھو تم جا رہے ہیں، ایسا عالم بننے کا کوئی فائدہ نہیں کہ عالم بن گئے پھر وہ بات کر رہے جو پبلک کو خوش کرے، تھوڑے سے پیسے کے لیے، تھوڑی سی رسپیکٹ کے لیے. ایسا عالم بننے سے بہتر ہے عالم نہ بن، اور ویسا بن سکتے ہو جو ہر قربانی دینا چاہے تو مجھ سے زیادہ کون خوش ہوگا. شہید باقر صدر کہتے میں چلا گیا. 15 دن کے بعد میں ماں کے پاس گیا، کہا ماں میں نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیا آپ کے کہنے پر. کیا ٹیسٹ کیا؟ 15 دن سے میں نے مسلسل روزہ رکھا اور رات کو بھی افطار میں بہت مختصر کھجور اور آدھی روٹی اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں. ٹیسٹنگ کر لی اپنی کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ اگر دین کی خاطر میرے اوپر فاقے آ جائیں سب سے پہلا تھریٹ تو یہی دیا جاتا. دنیا بھر کی یہ کہانی ہم اپنے شیعوں کی کہانی بتائیں، انڈیا پاکستان کے شیعوں کی مسجدیں امام باڑے، کون عالم ہے کہ جسے فری ہینڈ دیا گیا کہ جو چاہے وہ ممبر سے کہہ سکتا؟ جی نہیں، وہ وہی کہے گا کہ جو ایڈمنسٹریشن چاہے گا. میں کراچی کا ایک بہت مشہور امام باڑا، اتنا کہ اب جو لوگ مجھے اب جانتے ہیں پچھلے 10 سال وہ اس امام باڑے کے نام سے جانتے ہیں کہ یہ وہاں پڑھنے والے، شہرت ہو گئی میری اس کے نام سے. 20 سال میرے اوپر وہاں بین لگا رہا. اب کیوں بین لگا رہا؟ اس لیے کہ 30 سال پہلے جب میں نے مجلس پڑھنا شروع کی تھی تو اس وقت میں زیادہ تر عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس سے پڑھتا تھا، تبھی میں قبر والا باپو کہلایا، کیونکہ اس سارے ثواب ہی کی مجلس لوگ پڑھواتے تھے اور مجلس پڑھواتے ہی نہیں تھے لوگ، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ اس سارے ثواب میں تو قبر ہی کا ٹاپک آئے گا. تو معلوم ہوا وہ امام باڑے کے جو ٹرسٹی تھے، مینیجنگ ٹرسٹی، ان کی وائف کا انتقال ہو گیا. بہت اس وقت یہاں ایسے میں جانتا بھی نہیں تھا. کیا مولانا آپ مجلس پڑھ دیجیے گا؟ ٹھیک ہے پڑھ دیں گے. میں نے مجلس پڑھی، ایک عورت کے انتقال کی مجلس پڑھی تو اس میں کیا ٹاپک ہوگا؟ اس میں کچھ شہزادی کی سیرت آئے گی، کچھ حجاب آئے گا، اور حجاب کے بارے میں بتایا کہ حجاب کرنے کا ثواب کیا ہے، جو حجاب نہیں کرتا اس کا عذاب کیا. اگلے دن وہ کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی، ایمرجنسی میٹنگ. اب باقاعدہ اس کے اندر یہ ریزولوشن پاس ہوا کہ ان مولانا کو بین کیا جا رہا ہے، یہ لائف ٹائم یہاں پہ نہیں پڑھ سکتے. میں بالکل اس وقت نیا نیا بھی آیا تھا اس فیلڈ کے اندر. میں نے پوچھا بھائی ریزن کیا؟ سر ریزن یہ ہے کہ جن خاتون کی آپ نے مجلس پڑھی ہو بے حجاب تھی ساری زندگی. اب مینیجنگ ٹرسٹی صاحب نے کہا کہ آپ نے چھٹے امام کی حدیث نہیں پڑھی کہ بے حجاب پہ کیا عذاب ہوتا. آپ نے ان کی وائف کے بارے میں بتایا کہ اس وقت وہ قبر میں کس طرح سے الٹی لٹک رہی ہوں گی اور کوڑے پڑ رہے ہوں گے. میں نے کہا مجھے میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ کون خاتون ہے اور کون مینیجنگ ٹرسٹی ہے. اب مجلس پڑھنے سے پہلے کیا کوئی آدمی میرے پاس آیا کہ جی میرے باپ کی مجلس پڑھ دیجیے، تو کیا میں کہوں گا کہ پہلے اپنے باپ کے سارے گناہ مجھے لکھوا دیجیے تاکہ مجلس میں اس میں سے کوئی بات نہ آنے پائے؟ کیا ہر مرنے والے کے بارے میں پوچھا کروں گا؟ جنرل بات تھی، کوئی اسپیشل بھی بات ہوتی تو الگ بات تھی کہ جی انہوں نے اپنی بہو کو مارا پیتا ہوتا میں اس کے اوپر پڑھتا. ایک جنرل بات پڑھتا ویریت. انہوں نے کہا زندگی بھر نہیں پڑھیں گے یہ صاحب. خیر میری زندگی سے پہلے وہ خود انتقال کر گئے، ان کی پوری کمیٹی انتقال کر گئے 20 سال کے اندر. چنانچہ اس کے بعد نہ صرف یہ کہ بین ہٹا بلکہ ہاتھ پاؤں جوڑ کے وہ لوگ لے کے آئے کہ آپ پڑھیے یہاں پہ مجلس. لیکن میں نے کہا میں ایک اسٹوڈنٹ کی میری حالت، کراچی کے ایک بہت ہی مشہور امام بارگاہ ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، ایک ہی نام کی امام بارگاہ بمبئی میں بھی، ایک ہی نام کی امام بارگاہ کراچی میں بھی. وہاں بھی میرے ساتھ یہ ہوا، سود کے بارے میں مجلس پڑھی، پتا چلا یہ امام باڑہ بنایا ہے اس نے کہ جو پورا سود ہی کا انسٹیٹیوشن چلایا کرتا. وہاں تو میں کبھی مجلس اب تک نہیں پڑھ پایا. تو اب یہ ایک اسٹوڈنٹ کی کیفیت ہے، لیکن میں نے دیکھا بڑے بڑے علماء کے اوپر کوئی ٹرسٹ، کوئی آرگنائزیشن، کوئی کمیٹی، عالم کبھی فری ہینڈ نہیں دیتی کہ جاؤ جو کچھ تم کو پڑھنا ہے پڑھو. پھر اب اس میں کیا ہوتا؟ جو صحیح عالم ہے اور رزلٹ کرتا ہے، نہیں پڑھوانا نہیں پڑھو. میں یہاں تمہارے لیے کو تھوڑی آیا ہوں، یہ ممبر تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول کا ہے، میں ان کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوں، وہ پڑھوں گا جو وہ چاہتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں واقعاً. ابھی تک مجھے یاد ہے کراچی میں جو نماز جمعہ میں اپنے بچپنے میں پڑھتا تھا، کچھ میں اس کا اور آگے اشارہ نہیں دیتا ہوں عالم کی توہین نہ ہو جائے، وہ نماز جمعہ میں الحمد کے بعد انا انزلنا کا سورہ پڑھا کرتے تھے، جو شرن صحیح ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں. نماز جمعہ میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ، دوسری میں منافقون ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے، واجب نہیں ہے. آپ چاہیں تو انا انزلنا اور قول اللہ پر بھی نماز جمعہ ہو جائے، یہی نماز عید کا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال ہفتے میں ایک دن لوگ آئے اتنے اہتمام کے ساتھ آئے، پھر سورہ جمعہ کی اپنی ایک امپورٹنس. تو میرے سامنے، کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا اس لیے کمیٹی نے دیکھا میں کھڑا ہوں تو انہوں نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، لیکن وہ الگ سے لے کے گئے تھے مولانا کو رسپیکٹ کے ساتھ کہ مولانا یہ آپ ایک سورہ جمعہ. اچھا کراچی میں تو ٹائم کا بھی مسئلہ نہیں، یہاں تو ٹائم کا مسئلہ ہے کہ جی لوگ چھٹی لے کر آئے ہیں آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے اس میں پہنچنا. کراچی میں آپ کہہ دیجئے میں نماز جمعہ پہ جا رہا ہوں، مجال ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی آپ کو نہیں روک سکتے، ایک گھنٹے کی نماز ہے، 6 گھنٹے بعد آئیے. پاکستان میں آفیسز میں ایکسکیوز یہی چلتا جو ہمارا کھلا آفیسر سے کام ہے 4 دن سے آ رہے ہیں، وہ کہاں ہے نماز پڑھنے کے؟ ارے بھائی وہ کون سی نماز ہے جو 4 دن سے ختم ہی نہیں ہو رہی ہے؟ لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا، وہاں ماحول ایسا ہے، ایٹماسفیئر. جو نہیں نماز پڑھتا ہے وہی یہ کہتا ہے، یہ کہہ دو کہ جی وہ نماز پڑھنے گئے ہوں، تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ 4 گھنٹے کی نماز نہیں ہوتی، نماز 20 منٹ کی ہوتی ہے، کبھی پڑھی ہو تو پتہ چلے. خیر تو خلاصہ یہ کہ وہاں ٹائم کا بھی مسئلہ نہیں ہے. بھائی لندن میں تو لوگ شور مچاتے کہ مولانا آپ شارٹ کیجیے نماز، اور امریکہ کے اندر تو جب میں مسجد پڑھنے گیا تھا 1 سال، پھر گیا ہی نہیں میں امریکہ، جانا ہی نہیں ایسی جگہ. وہ ایئرپورٹ سے لے کے مجھے جا رہے تھے تو ذرا دیر ہو گئی تھی فلائٹ آنے میں، کہا مولانا سیدھا ہم کو امام باڑے جانا، آپ نماز پڑھائیے اور پھر مجلس. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ میری جوانی تھی, اب تو میں سینئرز میں آ چکا ہوں, تو خیر کوئی بات نہیں, اکثر ایسا ہوتا ہے. اچھا انہوں نے کہا مولانا وہ جو صاحب مجھے لے جا رہے ہیں گاڑی میں, وہ جس جماعت میں جا رہا تھا وہ مکھی نہیں ہوتے ہیں لیکن وہی ان کا اسٹیٹس تھا جو مکھی کا ہوتا ہے. اچھا مولانا یہ پھر آپ کو بتا دیں کہ نماز مغرب کیسے پڑھی جاتی ہے. مجھے بتا رہے ہیں آپ کے نماز مغرب کیسے پڑھائی جاتی ہے, تو نماز کیوں پڑھوا رہے ہیں اگر آپ کو یہ پتا ہے. نہیں نہیں مولانا یہ نہیں ہے, کون سا سورا پڑھنا ہے. دیکھیے آپ نے انا انزلنا پڑھ لیا تو اس میں 30 سیکنڈ زیادہ لگیں گے, اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس. رکوع کے اندر سبحان رب العظیم پڑھیے گا یا خالی سبحان اللہ پڑھے گا, دونوں کو نہیں ملائیے گا. قنوت کی یہ دعا چلے گی, اس سے بڑی دعا جو اتنا ٹائم نہیں ہوتا. کیا آپ کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ پرابلم نہ ہو, نہ باقاعدہ گاڑی میں امام باڑے جانے تک مجھے مغرب اور عشاء کی نماز سکھائی جا رہی ہے. اس لیے ٹائم نہیں, ٹائم نہیں, ہر آدمی ٹائم کی کمپلین کر رہا. لیکن کراچی میں تو یہ بھی پرابلم نہیں ہے, تو پھر آپ آخر سورہ جمعہ کیوں نہیں پڑھتے. تو عالم نے جواب دیا کہ پورا سورہ جمعہ مجھے یاد ہے لیکن جب میں مصلی پہ جاتا ہوں الحمد کے بعد سورہ جمعہ شروع کرنا چاہتا ہوں, میری آنکھوں کے سامنے میرے وہ بچے آتے ہیں, میرے دماغ میں میرا گھر آتا ہے کہ نماز پڑھ کے گھر جاؤں گا. تو بچے تو واقف ہیں صبح سے, جو کہیں گے کہ بابا کھانے کے لیے کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے, تو کہاں کا قرآن کہاں کا سورہ جمعہ سب بھول جاتا ہوں کہ بچوں کو کیا جواب دوں گا. چنانچہ سب سے بڑا تھریٹ عالم کو یہی دیا جاتا کہ اگر آپ نے ہماری مرضی کے مطابق نہیں پڑھا تو نماز نہیں پڑھوائیں گے, مجلس نہیں پڑھوائیں گے, خطبہ نہیں دلوائیں گے, ممبر پہ نہیں جانے دیں گے, آپ کو آپ کو بھوکا مار دیں گے. شہید باقر صدر اپنی ماں کی نصیحت سن کے گئے, کچھ کسی سے نہیں کہا, 9 سال کا بچہ پہلے 15 دن روزے رکھا, دن کبھی اور رات کبھی, وہ حرام نہ ہونے پائے, پھر تھوڑی افطار کی, پھر کہا کہ اماں میں نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیا ہے, اگر اس وجہ سے دین خدا کی وجہ سے تبلیغ کی وجہ سے مجھے فاقے بھی ملے تو میں یہ فاقے برداشت کر سکتا ہوں. سب ماننے کا بیٹا ہاں, اب تم جیسے کو جا کے عالم بننا چاہیے. ایسی مائیں ہوتی ہیں تو جا کے ہمارے سامنے, کبھی شہید باقر اثر اور کبھی حضرت امام خمینی اور کبھی آغا خوئی سامنے آتے ہیں. اور یہی اس حدیث کا ایک انٹرپریٹیشن علماء نے کیا. دیکھیں بعض حدیثیں ایسی ہوتی جس کے اندر رسول ڈیٹیل میں نہیں جاتے. کیوں ڈیٹیل میں نہیں جاتے؟ تاکہ اس میں دو میسج ملے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے نا قرآن کی, اس کے بارے میں یہی علماء نے تفسیر میں لکھا, بسم اللہ کا ترجمہ اللہ کے نام سے. کیا اللہ کے نام سے؟ بسم اللہ بائی دا نیم آف اللہ, یا ان دا نیم آف اللہ. کیا ان دا نیم آف اللہ؟ کیا اسی لیے یہاں کچھ نہیں رکھا گیا؟ عام طور پہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں شروع اللہ کے نام سے, کیونکہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ. کیا نہیں یہ اس میں نہیں ہے؟ کچھ نہیں رکھا گیا تاکہ یہ آیت ہر جگہ استعمال ہو سکے. کھانا کھا رہے ہو تو اللہ کے نام سے کھانا, عبادت کر رہے ہو تو عبادت اللہ کے نام سے, کام شروع کر رہے ہو تو کام کا شروع کرنا اللہ کے نام سے. کوئی ایک چیز کے ساتھ اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا تاکہ ہر جگہ یہ استعمال ہو سکے. اسی طرح سے ایک حدیث ہے, الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے پیروں تلے. اب اس سے پہلے یہ نہیں ہے کہ رسول نے کس سے کہا, یہ نہیں ہے کہ رسول نے کہا کہ ایہا الاولاد, کہ اے اولاد سنو جنت تمہاری ماں کے پیروں تلے. نہیں, رسول نے یہ نہیں کہا میں کس سے بات کر رہا ہوں, جنت ماں کے پیروں تلے. یہ کیوں کہا؟ تاکہ یہ حدیث دونوں کے لیے بنے, یہ اولاد کے لیے بھی بنے, یہ ماں کے لیے بھی بنے. اولاد کے لیے حدیث بنی کہ جنت تیری ماں کے پیروں تلے ہے, ماں کو راضی اور خوش کرے گا تو جنت ملے گی. اور یہی حدیث ماں کے لیے بھی ہے کہ اے ماں تیری اولاد کی جنت تیرے پیروں تلے, یعنی اگر تو اس کی صحیح ٹریننگ کرے گی, اسے صحیح ریلیجن سکھائے گی تو سمجھو وہ جنتی بنے گا, اور اگر تو اپنے بیٹے کو مس گائڈ کرے گی تو وہ جہنمی بنے گا. یہ ماں کا رائٹ بھی بتا رہی ہے, یہ ماں کی ڈیوٹی بھی بتا رہی ہے. بیٹھے بیٹھائے جنت نہیں آ رہی ماں کے قدموں تلے. حدیث کا ٹرانسلیشن انٹرپریٹیشن یہ ہوا کہ جنت جو ہے اولاد کی ماں بناتی ہے. یہ اور پیغمبر کی ایک اور حدیث دی, کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام ولکن ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویجوسانہ. اللہ ہر بچے کو اسلام پہ پیدا کرتا, یہ اس کے پیرنٹس ہیں جو کسی کو جوز بناتے ہیں, کسی کو کرسچن بناتے ہیں, کسی کو مجوسی بناتے ہیں. تو خالی یہ ماں کا اسٹیٹس نہیں بتا رہی ہے کہ ہم اور آپ ماں کی خدمت کریں، یہ بتا رہی ہے کہ ماں کو ایسا ہونا چاہیے، ایسا اپنی اولاد کی ٹریننگ کرو کہ وہ جنت میں جائے، اسے نمازی بناؤ، اس کی زبان کو پاک بناؤ، اس کو پائز بناؤ، اسے متقی اور پرہیزگار بناؤ. اگر بیٹیاں ہیں تمہاری تو انہیں شوہر کا وفادار بناؤ، بیٹے ہیں تمہارے تو انہیں گھر والوں سے ہمدردی کرنے والا بناؤ، پھر آ کے کلیم کرو کہ اولاد تمہاری عزت کرے. ہمارے مراجع کی ہسٹری میں یہی ملے گا. اب اسی سے اندازہ کر لیں شیخ مرتضی انصاری جیسا مرجع غالباً نون ہسٹری وہ اونلی مرجع جن کو فیس ٹو فیس زمانے کے امام نے آ کر کہا تھا انت مجتہد حقا، میں تمہیں یہ ڈگری دے کے جا رہا ہوں، سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں، تم مجتہد. جب ان کی ماں کا انتقال ہوا تو 70 کی ایج تھی خود شیخ مرتضی کی، جیسے کوئی مرجع کی ماں کا انتقال جب ہوتا اس طرح رو رہے تھے جیسے بچہ روتا ہے، امامہ اتار دیا تھا، گریبان چاک کر لیا تھا. ان کے کسی اسٹوڈنٹ نے آ کر ان سے کہا کہ یا شیخ آپ نائب امام، آپ مرجع وقت ہیں، آپ ایج کے اعتبار سے بھی 70، یہ اس طرح سے جو آپ رو رہے ہیں جیسے بچہ روتا ہے نا، یہ اچھا نہیں لگ رہا، پوری دنیا اس وقت آپ کو دیکھ رہی. انہوں نے پلٹ کر کہا کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ کیا اس لیے کہ آپ نائب امام ہیں، آپ سارے شیعوں کے مرجع، لوگ آپ کی تقلید کر رہے ہیں. تو کہا تمہیں پتا ہے میں مرجع کیسے بنا، میں نائب امام کیسے بنا؟ یہی میری ماں تھی کہ جس کی وجہ سے آج میں مرجع بنا اور آج میں نائب امام بنا. لیکن کون سی ماں؟ جو کل کی تقریر تھی، ولم باعور کے بہکاوے میں آنے والی نہیں، اللہ اور رسول کو فالو کرنے والی. اور جب ایک عام ماں، جب ایک عام ماں شیخ مرتضی انصاری کی ماں، کوئی جنت سے اتری بھی خاتون نہیں تھی، کوئی امام کی براہ راست اولاد نہیں تھی، یہ تو سید بھی نہیں تھے، شیخ تھے، مگر اس عام ماں نے اپنے بیٹے کو اتنا بڑا کر دیا کہ امام زمانہ نے آ کر 100 سال پہلے کی ہسٹری ہے، غیبت میں کہا کہ تم مجتہد. تو اگر کسی بچے کی ماں فاطمہ زہرا ہو تو بچہ کتنا عظیم ہوگا، اگر وہ حسن مجتبیٰ بنے تو تعجب نہیں ہوتا. بس یہاں سے اب کل کی باقی بات اب کل شروع ہوگی. یہ جملے تک میں نے پہنچا دیا اور آپ کو یاد دلا دیا کہ کل کی رات خلافت کی رات. وقت بہت گزر گیا، لیکن چون یہ جتنی میں نے 1 گھنٹے کی اب تک 40-45-50 منٹ ہو گئے، 50 منٹ کی جو اسپیچ کی وہ تو کی اسی لیے کہ یہ نائب امام اور مرجع جو اتنی بڑی منزلت پر پہنچتے ہیں تو ہماری ڈیوٹی ہوتی کہ جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے صرف ان سے پوچھیں اور کسی کی بات نہ سنیں. اسپیشلی ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے سے اتنے غلط مسئلے پھیلائے جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہر مرجع جو اپنے مسائل کی کتاب لکھتا ہے، جیسے آیت اللہ سیستانی کی ہے اسلامک لا، اس کے اندر پہلا چیپٹر یہ ہوتا، کوئی واجبات نہیں کوئی حرام نہیں، پہلا چیپٹر یہ ہوتا کہ آپ کو مجتہد کا فتویٰ کیسے ملے گا، کیسے آپ کو پتا چلے کہ فتویٰ اتھینٹک ہے. دنیا آج کل اتنی ترقی کر گئی، ٹیکنالوجی کی ترقی بھی ہو گئی کہ امریکن ڈالر وہ کھوٹے بنتے ہیں، وہ نقلی بنتے ہیں، پورے پورے ڈاکومنٹ جو ہے اس کے اندر فورجری یا کھوٹ ہوتا ہے. تو کیا ایک مجتہد کا فتویٰ یا ایک مجتہد کی خمس کی ریسپٹ اس میں فراڈ نہیں ہو سکتا؟ ہوا ہے، اور اتنا زیادہ ہوا کہ باقاعدہ آیت اللہ سیستانی کو کہنا پڑا کہ جس کو آپ خمس دیں گے اس سے میری اوریجنل رسید آپ لیجیے گا. اوریجنل رسید کی ڈیفینیشن بھی کی کہ یا نجف سے میری رسید یا خمس سے جو میرا آفس ہے وہاں کی رسید، اور فتوے کے حوالے سے بھی کہنا پڑا کہ جب تک کہ اوریجنل فتوے کو چیک نہ کرے. میں ابھی ابھی کی بات کروں، یعنی میں وفات رسول خدا کی مجلس یہاں پڑھی، میں نے 4-5 دن کی مجلس ہے، جس کے بعد یہاں سے فلائی کر کے سیدھا ٹورنٹو گیا، یہاں ابھی جو وفات میں آیا ٹورنٹو گیا، وہاں آگاہ سیستانی کا ایک فتویٰ انٹرنیٹ کے ذریعے سے مجھے دیا گیا. اب فتویٰ ایسا تھا اس کو دیکھتے ہی میری عقل نے تو کہا یہ آگا کا فتویٰ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن عام آدمی جو تھے جن کو اتنی ڈیٹیل نہیں پتا ہوتا کہ مرجع کس طرح فتویٰ دیتا ہے، اس کی ورڈنگ کیا ہوتی ہے، اس کا اسٹائل کیا ہوتا ہے، کس طرح اس کی اس پہ اسٹیمپ ہوتی ہے، کس طرح کے سائن ہوتے ہیں. اچھا وہ انٹرنیٹ سے پرنٹ آؤٹ تھا تو وہ اس پر اوریجنل تو سیل نہیں تھی، اس کی جو اسکین کاپی میں جو سیل آئی، لیکن میں نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ ان کا فتوا تو نہیں. لوگوں نے کہا ان کو میرے بارے میں کہا ان کو مانتے ہی نہیں، آغا سیستانی کو نہیں مان رہی. فتوا یہ تھا کہ ایک مومن یہ انٹرنیٹ سے ملا، ابھی ٹورنٹو کی بات ہے، وفات رسول خدا کی مجلس کے بعد جو میں گیا تھا. فتوا یہ تھا کہ کسی نے آغا سیستانی سے پوچھا کہ ہر طرف سے علماء یہ کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے اور میوزک حرام ہے اور مکس گیدرنگ حرام ہے اور گیمبلنگ حرام ہے اور کارڈ کھیلنا حرام ہے اور چیس کھیلنا حرام ہے. 8-10 چیزیں انہوں نے لکھی تھی. تو اسلام میں انٹرٹینمنٹ کا کنسپٹ کیا، ہم اپنے بچوں کو کون سا انٹرٹینمنٹ دیں؟ سوال بالکل صحیح تھا، یہ ہونا چاہیے سوال. ہر وقت اسلام نے بھی ہم کو مسلے پر بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، اسلامک انٹرٹینمنٹ. سوال بالکل صحیح، جواب کیا؟ جواب یہ ہے کہ جن جن چیزوں کا آپ نے نام سوال میں جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، یہ حرام ہے ہی نہیں، یہ سب حلال ہیں. الکحل حلال، گیمبلنگ حلال، مکس گیدرنگ حلال، بے حجابی حلال. جواب دیکھتے ہی میں نے کہا یہ آگے سیزن کا جواب ہو ہی نہیں سکتا. فتوا کیسے نہیں ہو سکتا؟ مرضی ہے، مرضی فتوا دے سکتا ہے. جیسے کئی فتوے آگے سیستانی کے پرانے مراجع سے مختلف ہیں. کچھ لوگوں کو تو جو پرانے ٹائپ کے لوگ ہیں، اب کوڈ آف پریکٹس پہ اعتراض ہے کہ یہ کتاب بھی آگے سیستانی کی ہو ہی نہیں سکتی. جتنی چیزیں آج تک ہم حرام سن رہے تھے سب حلال ہو گئے. تو کسی نے کہا کہ کیسے آپ کی بات مانے، آپ کی بات مانے کہ آگے سیستانی. دیکھو میں نے کہا کہ بات کو مکس اپ آپ کر رہے ہیں. یہ کیسے پروو ہو کہ آگے سیستانی کی بات ہے، ان سے آپ نے سنا ہو یا ایٹ لیسٹ ایکچوئل عربی ورڈنگ اور عربک ٹیکسٹ ہو، اس کے بعد ٹرانسلیشن ہو تو کچھ ہم سوچیں گے. وہ تو انگلش ٹرانسلیشن جیسے آج کل انٹرنیٹ پہ چلتا ہے نا، کہ یہ مسئلہ ہے مرجے. فوراً آگے سیستانی سے کانٹیکٹ کیا گیا، انہوں نے وہی چیز ریپیٹ کر دی جو خمس کی رسید کے لیے ریپیٹ کی تھی کہ آج کل اس قسم کی چیزوں میں چونکہ فراڈ بہت بڑھ گیا، اس لیے جب اس قسم کا کوئی ان یوزول سا فتوا ہے تو پہلے اس کو کنفرم کریں. اور اسی لیے عالم کی اہمیت ہر معاشرے میں رہے گی، چاہے آپ کے گھر میں 10 انٹرنیٹ لگے ہوں. کیونکہ بہت سے لوگ اب کہتے ہیں لندن وندن میں ہمیں ضرورت کیا، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، ڈائریکٹ ہم نے آگے سیستانی کو میل بھیجی جواب آ کے. نہیں، ہمیشہ تو جواب اتھینٹک ہے کہ نہیں، اور اگر اتھینٹک ہے تو اس پر اس کی ایکسپلینیشن فقہی ٹرمینالوجی میں ہوتا. تو یہ انٹرنیٹ جو ہے آج کل ڈس انفارمیشن کا اتنا بڑا ذریعہ بن گیا کہ جس میں مرجع کے ساتھ ہر جگہ کے اپنے مقامی علماء کی اہمیت سامنے آتی. اور خاص خلاصہ اس سب کا یہ کہ جب تک کہ کسی عالم سے کسی مسئلے کو کنفرم نہ کرا دے، یوزول مسئلہ ہو تو ٹھیک، مسئلہ نہیں آ گیا کہ مغرب کی نماز 3 رکعت، آپ نے کہا یہ بھی نہیں پڑھوں گا، پہلے میں کنفرم کراؤں گا. نہیں، اس میں ضرورت نہیں اتنا ضد کرنے کی. ہاں اگر آ گیا چیس حلال تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی ایک مرجع نے حلال کہا بھی ہو لیکن پہلے اپنے مرجع سے کنفرم کرا لی. تو اسی لیے یہ کوشچن آنسر کا سیشن رکھا گیا تھا، لیکن پرابلم یہ ہوا کہ کچھ مومنین نے کہا کہ جی وہ ہمارے کچھ ایسے ڈیوٹی آورز ہیں کہ ہم تو پورا مہینہ نہیں آ سکیں گے، تو ہمیں تو لیکچر بہت کم مل رہا ہے، تو آپ لیکچر دیجیے، شارٹ دیجیے. لیکن اب میری ایک عادت یہ ہے جب ایک بار میں شروع کرتا ہوں تقریر، دیکھیے آج مجھے سب سے شارٹ تقریر کرنا تھی، آج سب سے لمبی تقریر ہو گئی اور ابھی تو سیشن شروع ہی نہیں ہوا. دیکھیے وہ مہندی بھائی مسلسل سوال پہ سوال لا رہے ہیں، اتنا موقع بھی نہیں دے رہے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ چلیں آج نہیں کسی اور دن. تو جو میرے پاس سوال آ چکے ہیں، مزہ تو اس وقت آتا ہے جب لوگ سوال کریں تو ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، کوئی بات واضح نہ ہو تو آپ کراس کوسچن کر سکتے ہیں. اس میں تو میں نے جواب دے دیا جس کا ریٹرن ہے، اس کے بعد جب تک کہ وہ لکھ کے بھیجے گا اس وقت تک میں دعا کر کے نیچے اتر چکا ہوں گا. لیکن اب کیا کیا جائے، یہ ریٹرن میں بھی اتنے سوال آ گئے تو چلیں پہلے ان کو پھر آپ کو. اچھا سب سے پہلا سوال یہ کہ حضرت خدیجہ کی ایج 28، جو کل میں نے بتایا کہ اتھینٹک کال تو یہی، تو 28 کی ایج میں ان کو اتنا بڑا ان کا بزنس کیسے ہو گیا؟ تو اس کا ان شارٹ جواب، ویسے تو دل چاہ رہا تھا ڈیٹیل میں جاؤں لیکن ڈیٹیل اب وقت نہیں رہا، اس کا ان شارٹ جواب یہ کہ یہ حضرت خدیجہ کی پرسنل دولت نہیں، یہ دو تین جنریشن یہ فیملی بزنس تھا, جو وہ سارے پیسے سمٹ کے آخر میں حضرت خدیجہ تک آئے. حضرت خدیجہ کی ایک بہن کی جناب حالہ جن کا انتقال ہو گیا, تو وہ تین بیٹیاں جو کل آپ نے سنا, اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا فیملی ممبر, اس لیے وہ ساری دولت ان کے پاس آئی. یہ فیملی والا بزنس تھا. جیسے اگر یہ بل گیٹی مر جائے تو اس کے بیٹے کو کتنا ملے گا, بھروسہ بھی نہیں, ویسٹ میں ملے بھی نہ ملے, وہ کسی کتے بلی کے نام لکھ کے چلا جائے. خیر بہرحال, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو تین جنریشن کا پیسہ آخر میں جاتا ہے کسی ایک کے پاس. الٹا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک آدمی نے بڑی محنت سے ایک بزنس سیٹ اپ کیا, اس کے بعد اس کے چار بیٹے ہو گئے, چار میں ڈیوائڈ ہو, اور پھر چار کے مزید چار بیٹے ہوئے تو سولہ میں جا کے تھوڑا تھوڑا سا ہر ایک کو ملا کرے گا. ایسا بھی ہوتا ہے, اور اس کے الٹا بھی ہوتا ہے کہ تین چار بھائی تھے, ان کا بزنس تھا, کسی کی اولاد نہیں, خالی ایک کی اولاد, سارا وہاں چلا گیا. حضرت خدیجہ کا تقریباً یہی کیس تھا. اچھا یہ تو ہوا, بہت شارٹ جواب دیا ورنہ اس پر میری 45 منٹ کی اسپیچ ہے. دوسرا سوال یہ ہے, ایک یہ سوال ذرا سا اب جو آیا یہ تھوڑا سا تقریری ٹائپ کا ہے, سوال جواب کے سیشن کے لیے مناسب نہیں ہے, اس لیے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ میانہ روی میں اور کنجوسی میں کیا فرق ہے. تو گھر کے یہ چیز ایسی ہے کہ ہر آدمی سمجھ لے کہ پیسے خرچ کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں, ہر کام کے تین طریقے ہیں. ایک یہ کہ آپ بالکل نماز نہ پڑھیں, ایک یہ کہ 24 گھنٹے آپ مسلے پہ بیٹھے رہیں, بیوی فاقے کر کے مر جائے, بچے تو پیدا ہی نہ ہونے پائیں اس لیے کہ آپ مسلے سے نہیں اٹھے تھے, والدین کو ضرورت ہے اور آپ وہاں سے نہ اٹھے. اور ایک یہ کہ نہیں, جو اللہ نے واجب نمازیں کی وہ ریگولر پڑھے, جو بہت اہم مستحب نمازیں وہ پڑھے, باقی کبھی دل چاہے تو مستحب چھوڑ بھی دیں. ایک یہ پیسہ خرچ کرنے کا کنجوسی کے ساتھ, ضرورت بھی ہے, بیماری بھی ہے, گھر میں فاقے ہیں لیکن پیسہ نہیں خرچ کر. ایک یہ اسراف اور فضول خرچی, ذرا ذرا سی بات پہ آپ نے سارے پیسے خرچ کی, یہ دونوں ایکسٹریم غلط ہے. بیچ والا میانہ روی, اعتدال, نہ زیادہ ہاتھ روک کے خرچ کریں نہ بہت زیادہ ہاتھ کھول کے خرچ کریں. یہ بہت شارٹ میں نے جواب دیا ہے, لیکن اس کے بعد اس کی کچھ ایگزامپل ان کو چاہیے ہوں گی جس کا اس وقت ٹائم نہیں ہے. تو جو سوال آ گئے ہیں پہلے بہت جلدی جلدی, میں زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا. ایک سوال یہ ہے کہ پہلے جو ہے معصومین کے نام یا امام زمانہ کے نام کے ساتھ یا کا لفظ استعمال ہوتا, یعنی یا محمد, یا علی, یا فاطمہ, یا حسن, یا صاحب الزمان ادرکنی. لیکن اب یہ سنا ہے نیا فتویٰ یا نئی ریسرچ ہے کہ نہیں, یا جو ہے کہنا غلط ہے, یا حسن نہیں کہہ سکتے, یا حسین نہیں کہہ سکتے, یہ غلط ہے. آپ بتائیے کہ کیا صحیح ہے. دیکھیے یقیناً آپ نے بالکل صحیح کہا, دنیا کے بہت سے علاقوں شیعیت میں بھی آہستہ آہستہ وہابیت جو ہے وہ انٹر ہو رہی ہے یا پینیٹریٹ کر رہی ہے. جیسے کل میں نے ایک مثال دی تھی, آغا سیستانی نے جس اوریٹر پہ پابندی لگا دی, تو اسی طرح اور کہیں جگہ کے لمیٹڈ نالج والے کچھ تو واقعا دشمن کے ایجنٹ کچھ ایسے ہیں جن بیچارے کی نالج بہت کم, ان کو ایک چیز بتا دی گئی, ان کا ٹھیک ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو بھائی. لیکن یہاں ٹول اٹن کا ایک پرابلم مجھے نہیں لگ رہا, اس لیے کہ یہاں ہر نماز کے بعد الہی عظم البلا کی جو دعا ہوتی تو اس میں یا محمد بھی ہے, یا علی بھی ہے, یا صاحب الزمان بھی ہے. تو اگر ایسا کوئی پرابلم ہوتا یہاں پہ تو اس کے اوپر بھی اعتراض ہوتا. تو یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں, یا محمد, یا علی, یا علی, یا محمد اقفیانی, فینما کافیان, یہ خود اس بات کی ایک دلیل ہے اور پڑھی جاتی ہے پوری شیعہ دنیا میں. لیکن ان شارٹ کہ معصومین میں سے کسی کو یا کہہ کے پکارنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں اگر آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ یہی اللہ ہے, وہ اللہ ہے ہی نہیں, تو غلط ہے. لیکن وہ اگر آپ یا بھی نہ کہیں اور یہ عقیدہ رکھیں تب بھی حرام ہے. اور اگر آپ کے دل میں کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے, اللہ کے آرڈر سے ہی ہماری ہیلپ کرتے ہیں, تو بالکل آپ ان کو یا کہہ سکتے ہیں. انٹرنیٹ کی سائٹ پر لاسٹ ایئر آغا فاضل لنکرانی, بہت بڑے ہمارے مرجع, ون آف دا گریٹسٹ مرجع آف اور ایرا, آیت اللہ العظما آغا فاضل لنکرانی, ٹاپ کے جو 7-8 مرجع ان میں سے ایک, لاسٹ ایئر ان کی سائٹ پر ایک میڈیکل تھا جو دبئی میں پیش آیا تھا. اچھا میں نے کئی مجلسوں میں پڑھا ہے, لاسٹ ایئر کی میری مجلسوں میں, لاسٹ ایئر کی ایام اعضاء کی مجلسوں میں یہ میڈیکل کئی جگہ ریپیٹ ہوا, کیونکہ یہ دبئی کا میڈیکل, اور میں اس وقت دبئی میں تھا جب یہ میڈیکل پیش آیا تھا. وہ کیمیکل انجینئر جو پیرس کا رہنے والا عباس نجم. تو دبئی میں جب میں تھا تو پتہ چلا کہ لوگ اس کے کپڑے تک اس کے بدن سے نوچ کے لے گئے مجلس کے بیچ میں سے. وہ آیت اللہ العظمیٰ آغائے فاضل لنکرانی کے وکیل نے ایک دعا بتائی تھی اس آدمی کو جس کی وجہ سے ایک میڈیکل ہو گئے. پھر وہ پورا واقعہ خود آغائے فاضل لنکرانی سے پوچھا گیا اتھینٹک ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے ہم ان کی تقلید میں نہیں ہے لیکن ون آف دا گریٹ مرجی آف آور ٹائم. تو اس کر کے اپنی ویب سائٹ پہ شامل کیا. 3 مہینے تک وہ اس ویب سائٹ پہ واقعہ رہا بھی تھا. اور وہ واقعہ کیا تھا, وہ واقعہ چھوڑ دی, وہ پوری ایک اسٹوری ہے 40 منٹ کی. واقعہ یہ تھا کہ جب کوئی بہت ہی بڑی پریشانی ہو, وفات رسول خدا کی دوسری مجلس میں جو دعا میں نے پڑھی, یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین, یا کہہ کے آپ حضرت عباس کو پکارتے ہیں کیا اپنے بھائی حسین سے مصیبت دور کرنے والے, آپ کو اپنے بھائی کا واسطہ میری پریشانی دور کرے. اب وہ جو آپ نے سوال میں لکھا کہ آج کل لوگ آبجیکشن کرتے ہیں, وہ ہیں, انہوں نے یہ دعا بھی چینج کر دی, اس کی ورڈنگ چینج کر دی. جو حضرت عباس سے ایڈریس ہے وہ اس کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں, لیکن آغائے فاضل لنکرانی نے اسی دعا کو انڈورس کیا, کہا یہ دعا صحیح ہے, اس کے ذریعے جو میڈیکل ہوا وہ میڈیکل بھی صحیح. یہی دعا دی کہ اے حضرت عباس آپ میری پریشانی دور کریں آقا حسین کے واسطے. آج کل اس دعا کی ورڈنگ چینج کر دی گئی, کر دی ہے کچھ لوگوں نے, جن کا یہ بلیو ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے. لیکن آغائے فاضل لنکرانی نے نہ صرف اس معجزے کو انڈورس کیا بلکہ اس دعا کو بھی کہا کہ بالکل حضرت عباس کو پکارا جائے گا تو یقیناً یہ بینیفٹ ہوں گے. تو حضرت عباس تو یہ تو جو نام ہے یا علی یا محمد یا حسن یا صاحب الزمان, یہ تو حضرت عباس کے بھی آقا ہیں. تو ایسا کوئی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے جو کہتا ہے, یا لا علمی کی وجہ سے کہتا ہے اور یا یہ کہ وہ شاید خود دشمن کا ایجنٹ ہے. معصوم کی وفات کی تاریخ یا رمضان میں مرنے سے کیا مغفرت ہو جاتی یا عذاب میں کچھ کمی ہوتی؟ ڈائریکٹ کوئی حدیث تو ہے نہیں, لیکن جو دوسری حدیثیں جن میں یہ ہے کہ جگہ اور تاریخیں بابرکت ہونے سے مرنے والے کی مغفرت بھی ہوتی ہے اور عذاب میں کمی بھی ہوتی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مرنے والے کے کتنے گناہ تھے, تھوڑے بہت ہیں تو مغفرت سب معاف, بہت زیادہ تھے تو کم از کم عذاب میں کمی. جی ہاں یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ بات. کیا دیکھیں قرآن کے جو حروف ہیں, قرآن کی جو اسکرپٹ ہے, قرآن کی جو تحریر, بغیر وضو کے تو اس کو چھونا حرام. سوال یہ ہے کہ کیا اگر ہم گلوز پہن لیں تو پھر بغیر وضو کے قرآن کے حرف کو چھو سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب ہے کہ جی ہاں, قرآن کے حروف کو ڈائریکٹ ٹچ کرنا حرام, لیکن اگر آپ گلوز پہن لیں یا ہاتھ کے اوپر کوئی کپڑا لپیٹ لیں یا انڈیا اور پاکستان میں پیپر کے ذریعے سے ایک نشانی بنا کے جیسے بک مارک ہوتا ہے اس کو قرآن پہ رکھتے تھے, یا یہ کہ قرآن کے پیجز کے اوپر پلاسٹک وہ جو کوٹنگ ہو جاتی ہے جس سے اگر آپ چھوئیں گے تو خود قرآن پر آپ کا ہاتھ نہیں لگے گا, یہ سب جائز ہے اور اس سے بغیر وضو کے بھی قرآن ٹچ کیا جا سکتا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ if a person has قضا نماز can he still pray شب نماز؟ شارٹ ریپلائی ہے کہ یس ہی کین. اور ذرا سی اس کی ڈیٹیل, نارملی نماز اور روزے کے مسئلے سیم ہوتے ہیں نارملی, لیکن کہیں کہیں پر نماز اور روزے میں ڈفرینس, جن میں ایک یہ ڈفرینس کہ اگر کسی آدمی پر قضا روزے وہ کوئی بھی سنت روزہ نہیں رکھ سکتا, اسے پہلے قضا روزہ رکھنا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس دن اسے سنت روزہ رکھنے کا دل چاہ رہا, جیسے ہمارے یہاں 15 شعبان کو لوگ رکھتے ہیں, اسلام میں بہت ریکمینڈ ہے غدیر کا روزہ یا 27 رجب کا, اسی دن وہ قضا کا روزہ رکھ لے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا. لیکن اگر وہ نیت سنتی روزے کی کرے گا تو نہ سنتی روزہ بنے گا نہ قضا بنے گا. تو جس پر قضا روزہ باقی ہے وہ کوئی سنت یا مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا, لیکن نماز میں ایسا نہیں. اگر آپ پر قضا نماز ہے تو نو ڈاؤٹ قضا پڑھنے کا ثواب زیادہ, لیکن آپ کو اس سے یہ پرمیشن کہ آپ کہیں کہ میں قضا پڑھ لوں گا, اس کو آپ نگلیکٹ نہ کریں کہ ارے چھوڑو قضا میں کچھ نہیں، نہیں قضا ہے، پڑھنا ہے، ڈیوٹی ہے، لیکن ابھی چونکہ ٹائم نماز شب کا ہے تو میں نماز شب پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت. اگر مسئلہ یہ ہوتا کہ سنتی نماز قضا نماز والا کوئی سنتی نماز نہیں پڑھ، اگر یہ مسئلہ ہوتا تو نماز شب بھی اجازت نہیں ہوتی اور زیارت وارثہ کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے اور نماز وحشت بھی نہیں پڑھ سکتے تھے اور یہ نماز شب قدر بھی نہیں پڑھ سکتے. شب قدر میں ہمارے ایک تو دو رکعت نماز علم کے بعد سیون ٹائمز قل ھو اللہ وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں. اچھا سو رکعت نماز جو ہے وہ بھی شب قدر کی ہے، اس میں ہم لوگ پھر وہی احتیاط والا پہلو لیتے ہیں کہ اگر قضا نماز ہے تو بجائے سو رکعت سنت نماز کی ہم قضا پڑھیں. تو کیا یہ میں نے ایگزامپل کیوں دی؟ یہ اس لیے دی کہ جس پر قضا نماز ہے آل دو اٹس بیٹر فار ہم، اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ پہلے قضا پڑھے پھر سنت پڑھے، لیکن سنت بھی پڑھ سکتا ہے، اسپیشلی جو سنت نماز ہائیلی ریکمینڈیڈ. تو ہم دونوں کو شب قدر میں ملا لیتے ہیں، جو شروع کی دو رکعت نماز ہے وہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے وہ ایز اٹ از پڑھتے ہیں، جو رات میں پھر سو رکعت شب قدر کی نماز ریکمینڈیڈ ہے چونکہ ہائیلی ریکمینڈیڈ نہیں ہے اس کے بدلے ہم قضا پڑھ لیتے ہیں. اور وہی اصول کام آتا ہے کہ جب ہم قضا پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں دونوں کا ثواب ملتا. تو نماز اور روزے میں کچھ فرق ہے. لیکن اب نماز شب کی بات آئی تو نماز شب کا ایک مسئلہ بھی بتا دوں، وہ پوچھا گیا اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نماز شب ٹوٹل تو 11 رکعت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلی جو 8 رکعت ہے اس کے بدلے آپ قضا پڑھیں. ہاں آخری 3 رکعت نماز شب کی جو ہے نا اس کا ثواب زیادہ، 2 رکعت نماز شفا 1 رکعت نماز وتر، تو وہ تو آپ اسی طرح پڑھیں. 11 کی 11 بھی نماز شب پڑھ سکتے ہیں، 11 کے بدلے میں آپ پوری 11 قضا بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ ایک زہر کی قضا پڑھی، ایک عصر کی قضا پڑھی، ایک مغرب کی قضا پڑھی. کوئی عشاء یاد رکھیے گا اس کو بعد میں پڑھنا ہے، لیکن 11 ہو گئے. لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے 8 رکعت کے بدلے قضا پڑھ لیجیے اور آخری 3 رکعت اسی طرح سے پڑھیے، کیونکہ نماز شب کی 11 میں لاسٹ 3 کا ثواب بہت زیادہ. یہی ریزن ہے کہ اب یہ مسئلہ ختم، یہ ختم قضا والا ختم، اب نارمل مسئلہ. یہی وجہ ہے کہ اگر آدمی پوری 11 رکعت نماز شب نہیں پڑھنا چاہتا، یعنی کوئی ریزن نہیں، بس موڈ نہیں، واجب تو ہے نہیں، تو حکم ہے کہ چلو اچھا پھر ٹھیک ہے ایٹ لیسٹ آخری 3 رکعت پڑھ لو، ایک بہت بڑا ثواب تو تمہیں مل جائے گا، کہ وہ 3 رکعت کا ثواب پہلی 8 رکعت سے زیادہ، 2 رکعت نماز شفا 1 رکعت نماز وتر. اور آیت اللہ سیستانی کا تو فتویٰ ہے کہ چلو اگر 3 بھی نہیں پڑھنا چاہتے تو خالی 1 پڑھو، لیکن وہ 1 رکعت کا ثواب بھی بہت زیادہ. تو خیر ایک تو چھوڑے، 3 کی اہمیت بہت زیادہ ہے 3 رکعت نماز کی، اور کسی 3 کی اہمیت زیادہ نہیں. تو یہ جو 3 رکعت نماز ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو اس کو جو ہے آپ دونوں صورتوں میں پڑھیں. یعنی اگر قضا کا مسئلہ نہ، نارمل آپ ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ 11 رکعت کی اس وقت ہمت نہیں ہو رہی، وہ خالی 3 پڑھ لیجیے. اور اگر آپ کو واقعاً 11 پڑھنا ہے، اس میں بھی پہلے 8 کو آپ قضا میں کر لیجیے، 4 فجر کی نماز قضا یا 1 ظہر اور 1 عصر کی قضا، اور 3 جو ہے وہ نماز شب ہی رکھیے. بہت زیادہ وقت گزر گیا ہے اور اس کے بعد کا پروگرام بھی ہونے والا، ان کو 9:30 کا ٹائم دیا گیا تھا، بلکہ اور بھی اب کم دیا جا رہا ہے، تو بس یہ آخری 1-2 سوال ہیں. اس کے بعد پھر نیکسٹ ویک تو شہادت کی رات ہے، آج اینڈ مین 21st نائٹ ہوگی، لاسٹ سیشن میں ہم لیکچر کریں گے. ایک دفعہ شروع ہو جاتا ہے پھر وہ رکتا نہیں ہے مجھ سے، اس کا وہی طریقہ ہے کہ پھر یہ جماعت تھوڑی کڑک بنے. کینیڈا میں ہے جماعت کڑک، بہت زیادہ ٹائم سے زیادہ وہ مائک وائک بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کچھ ذاکرین کی آواز بہت ہے بغیر مائک کے پڑھتے ہیں. تو ایسا ممبر بنایا جا رہا ہے کہ جس میں ایجیکٹ کا بٹن ہوگا، وہ حق میں نہیں اترے، وہ بٹن دبائیں گے وہ اچھل کے گریں گے تو نہیں، لیکن وہ اس طرح ہل جائیں گے کہ ان کو اندازہ ہو جائے. باقاعدہ کینیڈا میں پروپوزل آیا تھا. تو خیر اتنی کڑک جماعت تو ٹوائلٹن کی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. تو پھر بھی میں لاسٹ پورا کوشچن آنسر ہے، اس میں ایک ایڈوانٹیج اور بھی ہوگا کہ رمضان بھی تقریباً ختم ہوگا، پوری میری جتنی تقریریں ہوں گی اس سے ریلیٹڈ بھی اگر کوئی سوال ہے وہ بھی اس دن پوچھ لیجیے گا. آج میرے پاس 3 سوال میری تقریروں سے ریلیٹڈ ہے، وہ میں نے چھوڑ دیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ریپلائی آنے والا. لیکن اس دن تو میں یہ نہیں کہہ سکتا رپلائی آنے والا ہے. کب آنے والا ہے؟ تو آخری تقریریں ہو رہی ہیں, تو جتنے بھی میرے انکمپلیٹ ٹاپک ہیں وہ پوچھ لیجئے گا. بس یہ آخری میں میں آنے والے مہمانوں کا خیال کرتے ہوئے یہ تین سوالوں کے بعد ختم کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا ایک شیعہ لڑکے کی سنی لڑکی سے شیعہ لڑکی ہے اور سنی لڑکا ہے شادی جائز ہے؟ اچھا, اگر یہ امکان یہ چانسز ہیں کہ شیعہ لڑکی کو اپنا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا یا اپنے دین پر ریلیجن پر پریکٹس نہیں کر پائے گی تو حرام. لیکن اگر یہ تو شیورٹی ہے کہ نہیں وہ اپنے ریلیجن پر پریکٹس کرے گی تو اجازت تو ہے, لیکن بہت ہی زیادہ اس کو ڈسکریج کیا گیا, مکروہ ہے اور شدید مکروہ ہے, حرام بہرحال نہیں ہو سکتا. وہ بھی اس کیس میں کہ جہاں لڑکی پورے پورے اپنے ریلیجن کو فالو کر رہی ہے, تب بھی کراہتیں شدیدہ ہیں. اور پرانے مراجع کے نزدیک تو حرام بھی تھا, ایسا بھی ہمارے یہاں مرجع گزرے. سوال یہ ہے کہ وضو کرتے وقت جو پارٹ آف باڈی ہیں ان کا ڈرائی ہونا ضروری, یا اگر وہ گیلے ہیں اس پہ پانی ہے تو ہم اسی پہ وضو اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ وضو کے جو پارٹ ہیں اس کے دو حصے, ایک جس کو واش کیا جاتا ہے یا دھویا جاتا ہے وہ ہے چہرہ دونوں ہاتھ, اور تین وہ ہیں جس کو مسا کیا جاتا ہے. تو جو دھوئے جاتے ہیں واش کیے جاتے ہیں اس کا ڈرائی ہونا ضروری نہیں. اگر وہ گیلے, آپ باہر سے کسی کام سے آئے, آپ نے صابن بابن سے پہلے اپنا چہرہ دھویا اور بہت زیادہ اس سے پانی, اسی پر آپ وضو کی نیت سے پانی ڈال دیں, اوکے. ایون یہ ریکمینڈیڈ بھی نہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اوکے تو ہے لیکن ریکمینڈیڈ ہے کہ ڈرائی کرے, ریکمینڈیڈ بھی نہیں. بلکہ آیت اللہ سیستانی تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو وضو کرتے ہوئے شک ہوتا ہے پانی ہر جگہ گیا کہ نہیں گیا, تو اس کے لیے ریکمینڈیڈ ہے پہلے اپنے چہرے اور ہاتھ کو ویسے ہی گیلا کر لے دھونے کے لیے, پھر وضو کی نیت سے پانی ڈالے تاکہ یہ شک نہ ہو. تو خیر یہ تو میں ذرا ڈیٹیل میں چلا گیا. ان شارٹ یہ کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ یہ اگر گیلے ہوں تو کوئی واندہ نہیں, بالکل جائے, اوکے. جو مسا ہے سر اور پیر کا, اس میں یہ ہے کہ مسا کی جگہ یہ ڈرائی ہونا چاہیے کمپلیٹ, یا اگر تھوڑا بہت ویٹ, یعنی جو آپ مسا کریں گے ہاتھ پہ جو پانی ہے یہ زیادہ ہو, یہ غالب آ جائے, یعنی یہ زیادہ ہو وہ سر اور پیر پہ بہت ہلکی سی وہ تری, وہ بھی آل رائٹ, بہت ہلکی سی یہ پانی زیادہ ہو. جب آپ پیر کے اوپر اپنا ہاتھ لگائیں گے مسا کے لیے تو فیل ہوگا کہ آپ پیر کا پیر پہ پانی آ رہا ہے, فیل ہو رہا ہے, وہ صحیح. بالکل ڈرائی ہونا ریکمینڈیڈ, تھوڑا بہت اگر رطوبت یا تری ہے وہ بھی چل جائے گا, لیکن اگر باقاعدہ ویٹ ہے جیسے پیر دھوئے ہوئے ہیں تو وہ وضو غلط. تو ان شارٹ یہ ہے کہ مسا والے جو پارٹس ہیں ان کو ڈرائی کر لینا چاہیے, لیکن جو دھونے والے ہیں وہ گیلے چل جائیں گے. اب یہ سوال جو ہے, دیکھیے یہ وہ سوال ہے جس کے بارے میں میں نے کہا یہ میری تقریر میں آنے والا ہے, اگر نہ آئے تو 28 رمضان کو پوچھ لیجئے گا کہ اگر ایک رشتہ دار ہے جو گھر میں فتنہ کرا رہا ہے, اور بہت سے ایسے رشتہ دار آتے ہیں, شوہر بیوی میں لڑائی کراتے ہیں, بہنوں بہنوں میں لڑائی کراتے ہیں, ساس بہو میں لڑائی کراتے ہیں, ماں بیٹے میں لڑائی کراتے ہیں, کیا ان سے بھی صلہ رحمی واجب ہے یا ان سے ناطا توڑنا صحیح؟ ان سے بھی صلہ رحمی واجب, لیکن صلہ رحمی کہتے کسے؟ سوال کا مطلب یہ لگ رہا ہے کہ ان کو صلہ رحمی کی پوری ڈیفینیشن نہیں پتا. ان کو گھر میں انٹر ہونے سے آپ روک سکتے ہیں, لیکن خیر آج کل ٹیلی فون کی شکل میں وہ انٹر ہو جائے گا, تو اگر آپ تعلقات توڑ بھی لیں تو کیا وہ رک جائے گا؟ بہت طریقے ہیں, پھر بھی اگر وہ جھگڑا کروانا چاہے تو جھگڑا کروائے, لیکن مزید اس کا جواب آئے گا. تو یہ بھی ایک سوال تھا. اچھا, سوال یہ ہے کہ کتا کیوں نجس ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نجاست اسلام میں 10, تو خالی کتے کے بارے میں آپ کے دل میں خیال کیوں آئے اور جس چیز کے بارے میں کیوں نہیں آئے؟ اچھا, اب یہ جواب ایک طرح سے آپ کو جوک بھی لگا, سیریس بھی ہے. سیریس یہ ہے کہ باقی جتنی چیزیں اسلام میں نجس ہیں ان کا ریزن کیا ہے؟ ریزن جو ہے نا وہ صرف ایک ہے کہ یہ حدیث ہے معتبر میں آیا یا قرآن میں آیا, بلکہ زیادہ نجاستیں تو حدیث میں آئیں. حدیث بالکل واضح ہے جس میں جو باقی نجاستیں, مدرسے کا بچہ جانتا ہے کہ اسلام میں 9 چیزیں نجس ہیں, کچھ مراجع 10 کہتے ہیں, کچھ 11 کہتے ہیں, منیمم 9 تو سب کہتے ہیں. یہ کیوں نجس ہیں؟ یہ کوئی سائنٹیفک ریزن کی وجہ سے نجس نہیں, یہ نجس ہیں حدیث کی وجہ سے. وہی حدیث جو دوسری نجاستیں بتا رہی ہے, وہی حدیث بالکل معتبر حدیث ہے کہ کتا نجس ہے. اور اس کے ساتھ ہی اگرچہ بہت برا لگ رہا ہے کہ کتے پہ تقریر ختم ہو، لیکن تقریر کو کسی اور اچھی چیز پہ ختم کرنا اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دعا سے بہتر کیا چیز ہے کہ پروردگارا. ایک جملہ ہی کہہ دوں، سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا کہ کتا کتا نجس ہے، تم اچھے ہو کہ کتا اچھا؟ یہ سلمان کی انسل کرنے جا رہا تھا. سلمان جیسا اتنا اسٹیٹس والا صحابی، رسول اللہ کے صحابیوں میں ہائیسٹ اسٹیٹس سلمان کا ہے، کہ تم اچھے ہو کہ کتا اچھا ہے. سلمان نے کہا، اپنی داڑھی پکڑ دو، اگر یہ داڑھی پل صراط سے گزر کے جنت میں چلی گئی تو جو بھی کہو پرواہ نہیں، اور اگر یہ آدمی جہنم ہے، یہ داڑھی جہنم میں گئی، تو کتا سلمان سے زیادہ اچھا ہے. اگر ہم پروردگار کی نافرمانی سے بچے رہے تو یقیناً، ورنہ حقیقت میں یہ کہ کتا ہم سے بہتر قرار پائے گا اگر ہم خدا کی نافرمانی کرتے رہے. پروردگارہ تجھے اپنی رحمت کاملہ کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، ماہ رمضان کی برکتوں کا واسطہ، ہمیں اپنی دین اور اپنی شریعت اور رضا کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. صاحبان ایمان، خصوصاً جو لوگ آج کی مجلس میں یا آج کے لیکچر میں ہیں، ان مومنین اور مومنات کی ساری پریشانیاں دور فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ان کے سارے اعمال خصوصاً ماہ مبارک رمضان کے روزے، دعائیں اور سارے اعمال قبول فرما، ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ظہور امام میں تاجی